ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب بہرحال یعنی بہت سی خوبیوں کے مالک ہیں, تو ان کا ایک علمی خاندان جو قدر سلیم کا تھانوی خاندان ہے, مولانا اشرف علی تھانوی انہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. علمی قابلیت کا اندازہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے کی باتیں ہیں کہ عربی, فارسی اور انگریزی زبان میں ان کو اچھی خاصی ماہر یعنی کاملیت یا اس میں ماہر ہو چکے تھے اس وقت 15-20 سال 20-25 سال پہلے, اور شروع سے ہی عربی زبان کی خدمت کر رہے ہیں, اور عربی زبان کے علاوہ انگریزی زبان بھی بہت خوبصورت جانتے ہیں, فارسی بھی بہت اچھی جانتے ہیں, عربی زبان بھی بہت اچھی جانتے ہیں. انہوں نے پھر 89 میں پنجاب یونیورسٹی سے خود پی ایچ ڈی کی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو ہیں, ان کے جو علمی کارنامے ہیں ان پر انہوں نے اپنا تحقیقی مقالہ لکھا اور اس طرح انہوں نے پی ایچ ڈی کی. پھر ان کو ایک سب سے بڑا اعزاز جو حاصل ہوا ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ فیصل مسجد جب بنی ہے اور اس کو جب کھولا گیا ہے تو انہیں ہی سب سے پہلے حکومت نے اس مسجد کا خطیب اعلیٰ مقرر کیا. پھر اس کے بعد یہ ہماری یونیورسٹی میں ایک دعویٰ اکیڈمی ہے جس کو اس بنیاد پہ بنایا گیا ہے کہ دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان ملکوں میں یا غیر مسلم ملکوں میں مسلمان کام کر رہے ہیں اور وہاں اسلامک لٹریچر کی کمی ہے, تو دعویٰ اکیڈمی جو ہے اس لٹریچر کو پرنٹ کر کے انہی کی زبانوں میں پرنٹ کر کے وہاں پہنچائے گی اور اس علاقے میں دین اسلام کی اشاعت کا کام کرے گی. تو یہ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے یعنی دوسرے ڈائریکٹر جنرل اس ادارے کے بنے, اور انہوں نے الحمدللہ اپنی وساطت سے اور اپنے علم کی بنیاد پر اور اپنی کوششوں سے یعنی بے شمار زبانوں میں بہت سے علمی کتابیں بھی شائع کرائیں, آرٹیکل بھی شائع کیے, میگزین بھی جاری کیے, اور اتنا لٹریچر شائع کرایا کہ ان ملکوں میں بھرپور انداز سے تقسیم بھی کیا. پھر دعویٰ اکیڈمی کے پروگرام کو انہوں نے یوں بھی آرگنائز کیا کہ پاکستان کی جو جیلیں ہیں, ہاسپٹلز ہیں, مساجد ہیں, ان تمام علاقوں میں یا مساجد, جیل اور یعنی ہاسپٹلز, ان میں انہوں نے پوری ایک لائبریری دعویٰ اکیڈمی کی طرف سے بنا کے وہاں پیش کی اور وہاں رکھی گئی کہ یہ حضرات بھی کم از کم اس لٹریچر کو پڑھیں, اور اس طرح ہر زبان میں, پشتو میں, بلوچی میں, سندھی میں, اردو میں, انگریزی میں, عربی میں, رشین زبانوں میں, چائنیز میں, جیپنیز میں, مختلف زبانوں میں انہوں نے لٹریچر شائع کیا ہے, اور اس طرح انہوں نے اس طرح دین کی خدمت کی. آج کل انہیں یعنی پروموشن کوئی 2-3 سال پہلے ملی ہے اور 21ویں گریڈ میں ان کی پروموشن ہوئی, اور اسلامک یونیورسٹی کے یہ آج کل وائس پریزیڈنٹ ہیں, یعنی آپ جن کو کہہ سکتے ہیں کہ پرو وائس چانسلر. تو پرو وائس چانسلر یعنی اس معنی میں کہ جو اکیڈمکس کا جتنا بھی کام ہے وہ ان کی نگرانی میں اسلامک یونیورسٹی میں ہو رہا ہے. اسلام میں سود کی اہمیت یا سود کی حیثیت, اور اس سلسلے میں یہ کوشش یہ بھی کریں گے کہ ہمارے ہاں جو بینکاری کا سسٹم ہے اور پھر اس طرح مختلف جو مالیاتی سسٹم دنیا بھر میں یعنی متعارف کرائے گئے ہیں اور پھر اس کا اثر پاکستانی اقتصادیات پر بھی پڑ رہا ہے اور پاکستانی مسلمان بھی اس سے متاثر ہیں, اس کا حل کیا ہو سکتا ہے, اس سلسلے میں آج انشاءاللہ ان کا لیکچر ہوگا. تو آپ کے ذہنوں میں جو اس سلسلے میں سوال آئیں آپ ان کو بھی لکھیں اور دیں. ڈاکٹر صاحب, اور ہم الہدا کی طرف سے ڈاکٹر صاحب کو ویلکم کہتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں, اور اپنی بڑی سعادت سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہاں تشریف لائے اور اب اس اہم موضوع پر ہمارے جو اشکالات ہیں وہ بھی انشاءاللہ دور فرمائیں گے. محترم ڈاکٹر صاحب,
بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. خواہران محترم, جو گفتگو کا موضوع آپ نے مجھے دیا ہے وہ قرآن پاک کے نہایت اہم اور اسلام کے بنیادی احکام میں سے ایک ہے. یہ بات تو قرآن مجید کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ قرآن مجید نے بہت سی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے, سنت میں بہت سے معاملات کو حرام اور ناجائز قرار دیا گیا ہے, لیکن کسی بھی چیز کی حرمت کو بیان کرنے میں وہ شدت اور سختی اختیار نہیں کی گئی جو شراب کے معاملے میں اختیار کی, جو ربا کے معاملے میں اختیار کی گئی, حتیٰ کہ کفر کے لیے بھی وہ اسلوب بیان قرآن پاک میں نہیں ہے جو ربا کے معاملے میں ملتا ہے کہ اگر تم ربا میں کاروبار کرنے سے اور ربا کی بنیاد پر خرید و فروخت سے باز نہیں آؤ گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ یہ اتنا غیر معمولی اسلوب ہے کہ اگر واقعی کوئی شخص ایمان کا ایک ذرہ رکھتا ہو تو اندر سے ہل جاتا ہے کہ وہ ایسی کون سی خاص بات ہے جس کی وجہ سے ربا کے معاملے میں اتنی شدید وعید جو کسی اور معاملے میں نہیں آئی اختیار فرمائی گئی۔ تھوڑا سا غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ربا ایک ایسا جرم ہے جس کی قباحتیں، جس کے اثرات اور جس کے نتائج انسانی زندگی کے کسی ایک پہلو پہ نہیں پڑتے بلکہ زندگی کا ہر پہلو اس سے متاثر ہوتا ہے۔ جو نظام قرآن مجید قائم کرنا چاہتا ہے اور جس طرح کا معاشرہ اسلام کا مطمئن نظر ہے وہ نظام اور معاشرہ ربا کی موجودگی میں قائم ہی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ربا اور اسلام، سود اور اسلامی معاشرہ، یہ دونوں انکنسسٹنٹ ہیں۔ ایک کی موجودگی میں دوسرا نہیں وجود میں آ سکتا، دوسرے کی موجودگی میں پہلا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس مختصر گفتگو میں ربا کے تمام تضمنات یعنی امپلیکیشنز اور اس کے سارے پہلوؤں پر گفتگو کرنا تو دشوار ہے، لیکن اس کے چند اہم پہلو بیان کیے جا سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں جس طرح کا معاشرہ قائم کرنے کی دعوت دی گئی ہے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ کیا ہے۔ سورہ حدید کی آیت ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ صرف قرآن مجید نہیں بلکہ جتنی آسمانی کتابیں اللہ نے اتاری اور جتنے انبیاء علیہ السلام بھیجے اور جتنے بھی آسمانی پیغامات آئے وہ سب کے سب ایک مقصد کی خاطر بھیجے گئے کہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو جائیں، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو جائیں۔ اور اس عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے دو چیزیں اتاری گئیں، ایک الکتاب اور ایک المیزان۔ اللہ کی کتاب جو اس کی ہدایت کی ترجمان اور غماز ہے، اور وہ عادلانہ نظام جس کی بنیاد میزان پر ہے یعنی توازن اور اعتدال پر ہے، جس میں معاشرے کے ہر فرد کو، ریاست کے ہر حصے کو، اور خود ایک فرد کے اندر اس کے اپنے ہر تقاضے کو اس کے صلاحیت، طلب اور استطاعت کے مطابق حصہ ملتا ہے۔ خود ایک فرد کے اندر بہت سے تقاضے ہیں، جسمانی تقاضے ہیں، روحانی تقاضے ہیں، ذہنی اور فکری اس کے تقاضے ہیں، اخلاقی ہیں، قلبی احساسات ہیں، رجحانات ہیں، جذبات ہیں، ان سب کے درمیان ایک توازن ضروری ہے۔ یہ توازن جب تک نہیں ہو سکتا جب تک انسان کا مزاج اور طبیعت اعتدال پر مبنی نہ ہو اور اس کے اندر ایک میزان کار فرمانا ہو جس میں ہر چیز اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئی ہو۔ یہی معاملہ معاشرے کا ہے کہ معاشرے میں ہر طرح کے رجحانات ہیں، ہر طرح کے تقاضے ہیں۔ کسی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو تعلیم درکار ہے، کسی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو صحت درکار ہے، کسی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو کھانے کو روٹی ہی نہیں مل رہی وہ درکار ہے، کسی کو پیاس ہے پانی درکار ہے، کسی کو سیر و تفریح درکار ہے، کسی کو اچھا لباس درکار ہے، کسی کو اچھا گھر درکار ہے، کسی کو اعلیٰ سواری درکار ہے۔ ان میں سے ہر تقاضے کی سطحیں ہیں۔ ایک اعلیٰ ترین سطح ہے کہ ایک شخص بھوکا مر رہا ہے، اس کی جان بچانا ضروری ہے، یہ بھی ایک تقاضا ہے۔ لیکن یہ بھی تقاضا ہے کہ ایک شخص کو اعلیٰ مکان چاہیے، فرنشڈ اور ایئر کنڈیشن گھر چاہیے، یہ بھی ایک انسانی تقاضا ہے، شریعت اسے روکتی نہیں ہے، شریعت اس تقاضے کو کرب نہیں کرتی۔ لیکن یہ ایک فطری تقاضا ہے، لیکن اس کا ایک مقام ہے، پہلے کوئی اور چیز ہوگی، پھر کوئی اور ہوگی، پھر کوئی اور ہوگی۔ ترجیحات میں ایک جگہ اس تقاضے کی بھی آئے گی کہ ایک شخص کو اچھا مکان چاہیے۔ ان سب کے درمیان توازن اور اعتدال اگر نہ ہو تو معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا۔ جو زیادہ بااثر اور طاقتور ہے وہ اپنے اعلیٰ مکان بنا لے گا، اور جس کا علاج ہونا ہے اس کا علاج رہ جائے گا۔ جس کو اعلیٰ لباس درکار ہے وہ اپنے زور سے، اثر رسوخ سے اعلیٰ لباس حاصل کر لے گا، اور جس کی جان ضائع ہو رہی ہے اس کی جان ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے اعتدال اور توازن ضروری ہے معاشرے کے ہر تقاضے میں، اور معاشرے میں موجود ہر قوت کے درمیان اس کو قائم رکھنا چاہیے۔ یہ سب سے پہلی صفت ہے اس معاشرے کی جو قرآن قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس معاشرے کے قیام کے بہت سے تقاضے ہیں، اس عدل کے اور میزان کے قیام کے لیے بہت کچھ درکار ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو معاشرے کے وسائل ہیں وہ ہر شخص کو اس کی صلاحیت کے مطابق اور اس کی کوشش اور محنت کے مطابق ملیں. جتنی محنت میں کرتا ہوں, جتنی صلاحیت میرے اندر ہے, اس کے مجھے ملنے چاہیے. اگر میں کام چور ہوں تو اس کا میں ذمہ دار ہوں, اگر میرے اندر صلاحیت نہیں ہے تو اس کا میں ذمہ دار ہوں. لیکن میں اپنی مقدور بھر پوری محنت کروں, میرے اندر صلاحیت بھی ہو اللہ کی دی ہوئی یا اللہ کی توفیق سے حاصل کی ہوئی, تو اس کے حساب سے مجھے اس پورے جو وسائل معاشرے میں موجود ہیں, وہ دولت کے وسائل ہوں, وہ کاروبار اور جائیداد کے وسائل ہوں, وہ تجارت کرنے کی آزادی ہو, تعلیم کی آزادی ہو, جو بھی کچھ ہے اس میں میرا حصہ مجھے ملنا چاہیے, اور اعتدال کے ساتھ. اعتدال یعنی میری صلاحیتیں, میری محنت اور مجھے ملنے والا جو وسیلہ ہے, ان دونوں کے درمیان توازن ہونا چاہیے. یہ اس کا لازمی تقاضا ہے عدل کا, عدل اور میزان اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے. اس معتدلانہ اور متوازن وصول یابی کے لیے ضروری ہے کہ نہ میں کسی پہ ظلم کروں نہ کوئی مجھ پہ ظلم کرے. لا تظلمون ولا تظلمون. اگر میں اپنے اختیار سے, اقتدار سے, زور بازو سے, مادی وسائل سے دوسروں پہ ظلم کرنا شروع کر دوں اور ان کے وسائل خود ہتھیا لوں, تو پھر توازن بھی نہیں ہو سکتا, اعتدال بھی نہیں ہو سکتا. نہ میں آپ پر ظلم کروں نہ آپ مجھ پہ ظلم کریں. قرآن مجید نے کہا کہ لا تظلمون ولا تظلمون, سنت نے کہا کہ لا ضرر ولا ضرار. نہ آپ مجھے نقصان پہنچائیں نہ میں جواباً آپ کو نقصان پہنچاؤں. اس کے لیے ضروری ہے کہ وسائل جو ہیں وہ ہر شخص کے لیے ایکسیسیبل ہوں اور اویلیبل ہوں, یکساں طور پر ہر ایک کے لیے اویلیبل ہوں. جب جس کا جی چاہے جائے, اپنی صلاحیت و محنت سے وسائل کو استعمال کرے اور اس کے نتائج حاصل کر لے. اگر وسائل کسی ایک شخص کے قبضے میں ہو جائیں اور وہ دوسروں کو لینے سے انکار کر دے, تو یہ ایزی ایکسیسیبلٹی ختم ہو جائے گی, توازن نہیں ہو سکتا, اعتدال نہیں ہو سکتا. اس لیے قرآن پاک نے کہا کہ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, کہ مال و دولت صرف دولت مندوں کے درمیان ہی گردش نہ کرے بلکہ معاشرے کے ہر طبقے میں گردش کرے. یعنی جیسے خون پرکولیٹ کرتا ہے پورے جسم میں, اور اگر گردش نہ کرے تو جس جسم میں گردش نہیں کرے گا وہ مفلوج ہو جائے گا. اگر میرے اس بازو میں خون گردش نہ کرے تو یہ بازو مفلوج ہے, یہ کاٹ کے پھینکنے کے قابل ہے. یہ اسی وقت جسم کا صحت مند اور فعال حصہ ہے جب تک اس میں خون گردش کر رہا ہے. قرآن مجید نے دولت کو قیام للناس کہا ہے. قیام کے معنی وہ چیز جس کی بنیاد پر کوئی چیز کھڑی ہو سکے, سسٹیننس, وچ مے پرووائڈ سسٹیننس ٹو سم پیپل. یعنی دولت سسٹین کرتی ہے معاشرے کو, قیام للناس ہے. اب اگر دولت سسٹین کرتی ہے جس طرح سے خون سسٹین کرتا ہے انسان کے وجود کو, تو جس طرح خون اگر ایک حصے میں نہ جائے بقیہ حصوں میں گردش کرے تو وہ حصے مفلوج ہو جائیں گے, اسی طرح سے معاشرے کے وہ حصے مفلوج ہو جائیں گے جہاں دولت گردش نہیں کرے گی, اس لیے کہ وہ قیام للناس ہے قرآن کی نظر میں. اس لیے جس طرح ایک فرد کی زندگی کے لیے خون کا توازن اور اعتدال کے ساتھ یہ پہنچنا ضروری ہے, اسی طرح معاشرے کے قیام کے لیے دولت کا توازن اور اعتدال کے ساتھ یکساں طور پر پہنچنا اور پہنچتے رہنا ضروری ہے. یہ اس معاشرے کا ایک اور امتیازی وصف ہے. پھر ایک اور امتیازی وصف اس عادلانہ معاشرے کا یہ ہے کہ جو شخص اس میں اپنا حصہ لینے کے لیے میدان میں آئے, وہ اس چیز کا حصہ لے جس کا وہ ذمہ دار بھی ہو. یہ شریعت کا بنیادی اصول ہے, اور اس کو کئی احادیث میں, قرآن پاک کی آیات میں, اور فقہاء کرام نے اپنے اصولوں اور کلیات میں بیان کیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس پانی سے مستفید ہونے کا حق تو رکھتا ہوں, لیکن اگر اس پانی کی وجہ سے کوئی ذمہ داری مجھ پہ عائد ہوتی ہو وہ میں قبول کرنے سے انکار کر دوں. یہ نہیں ہو سکتا. النعمہ بقدر النقمہ, یہ شریعت کا اصول ہے. نعمت اگر آپ کو ملتی ہے تو اسی ریشو اور حصے کے ساتھ ملے گی جتنی آپ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں. مثال کے طور پر قرآن میں ایک جگہ آیا ہے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ, کہ ایک شخص اگر غریب ہے, نادار ہے, تو اس کے نفقے کی ذمہ داری اس کے رشتہ داروں پر ہے, باپ پر ہے, باپ نہیں ہے تو بیٹے پر ہے, بیٹا نہیں ہے تو بھائی پر ہے, بھائی نہیں ہے تو چچا پر ہے, دادا پر ہے, چچا زاد بھائی پر ہے, چچا زاد بھائی کے چچا زاد بھائی پر ہے. جہاں تک بڑھتا جائے گا ذمہ داری آتی جائے گی. اس لیے کہ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ, شریعت کا اصول یہ ہے کہ اگر کسی کا بیٹا نہ ہو تو پوتا وارث ہوتا ہے, پوتا نہ ہو تو پڑپوتا وارث ہوتا ہے,
بیٹا پوتا پڑپوتا دونوں نہ ہو تو باپ وارث ہوگا، باپ نہ ہو تو دادا ہوگا، دادا نہ ہو تو پردادا ہوگا، چونکہ وہ وارث ہے، انٹائٹل ہے کہ وہ ایک اس کو بینیفٹ ایکرو کرے، وہ بینیفٹ کو حاصل کرے، چونکہ وہ بینیفٹ حاصل کرتا ہے لہٰذا اس پر یہ ذمہ داری بھی ہے کہ اگر اسی شخص کی کوئی لائبلٹی آ جائے تو اس لائبلٹی کو بھی برداشت کرے۔ اگر وہ شخص خوشحال ہوتا، پیسے والا ہوتا، تو آپ اس کی وراثت میں حصے دار ہوتے، دادا پوتا چچا چچا کا بیٹا جو بھی ہوں، لیکن اب اگر وہ خوشحال اور وسائل والا نہیں ہے، تنگ دست اور نادار ہے، تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ رہیں گی، دونوں چیزیں الگ الگ نہیں ہو سکتی۔ آپ کے پاس فرض کیجیے ایک گاڑی ہے، آپ اس کو بطور ٹیکسی کے چلانا چاہتی ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ وہ روزانہ ٹیکسی کے طور پر استعمال ہو اور جس سے جو آمدنی ہو آپ کے اخراجات اس سے پورے ہوں، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، بشرطے کہ اس ٹیکسی کی ساری ذمہ داری آپ پر ہو۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ ایکسیڈنٹ میں تباہ ہو جائے تو آپ کا نقصان ہو گیا، اس میں جو ویئر اینڈ ٹیئر ہو وہ آپ برداشت کریں، اس میں جو پیٹرول ہے وہ آپ دیں، اس میں جو مرمت کی ضرورت پیش آئے وہ آپ کریں، ٹائر بدلنا ہو، ریپلیسمنٹ ہو تو آپ دیں، یہ ساری لائبلٹی آپ برداشت کریں تو اس کا جو فائدہ ہوگا وہ آپ کو لینے کا اختیار ہے۔ ایسی کوئی گنجائش شریعت میں نہیں ہے کہ کسی چیز کا فائدہ لینے کا تو آپ کو اختیار ہو اور اس کا اگر کوئی تاوان یا ذمہ داری یا لائبلٹی ہے اس کی ذمہ داری آپ نہ لیں۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الخراج بالضمان، خراج کے معنی آمدنی اور زمان کے معنی ذمہ داری، لائبلٹی۔ آمدنی اور ذمہ داری دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، جتنی ذمہ داری ہوگی اتنی ہی آمدنی کا آپ کو حق ہے، جتنی آمدنی لے رہی ہیں اتنی ہی ذمہ داری میں آپ کو شیئر کرنا پڑے گا۔ یہ اس کا ایک اور مظہر ہے اس نظام عدل کا۔ یہ صرف چار مثالیں کافی ہیں کہ معاشرے میں عدل و انصاف ہو اور دولت کی جو پھیلاؤ ہے وہ معاشرے کے ہر طبقے میں ہو اور نہ کسی پر ظلم ہو نہ اس کے جواباً ظلم کیا جائے، اور جس چیز کا آپ فائدہ اٹھائیں اس چیز کی ذمہ داری بھی آپ لیں۔ یہ صرف مثال کے طور پر چار چیزیں میں نے عرض کر دی۔ اب آپ دیکھیے کہ معاشرے میں جب سود کا کاروبار کیا جاتا ہے تو ان چاروں چیزوں کو ختم کیے بغیر سودی کاروبار معاشرے میں چل نہیں سکتا، یہ چاروں ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گے پھر سود کا کاروبار کامیابی سے چلے گا، اور اگر ان چاروں پر عمل کرنا کبھی ہو عمل کیا جائے تو سود کی موجودگی عمل نہیں ہو سکتا۔ سود کہتے کس کو ہیں؟ سب سے پہلے یہ سن لیں کہ سود سے مراد کیا ہے، اور سود کی تعریف کرنے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا اور آئندہ بھی سنیں گی، لوگ کہتے ہیں جی قرآن پاک میں سود کو ڈیفائن نہیں کیا گیا، سود کی کوئی تعریف نہیں کی گئی، لہٰذا ہمیں اختیار ہے کہ ہم ہر دور کے لحاظ سے سود کی نئی تعریف کریں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ قرآن پاک میں کسی چیز کی تعریف نہیں کی گئی فنی انداز میں، ٹیکنیکل انداز میں۔ قرآن میں کہیں نماز کی تعریف ہے کہ نماز سے مراد یہ ہے کہ اس میں قیام ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، پہلے یہ ہو پھر وہ ہو، کوئی تعریف قرآن میں نماز کی نہیں کی گئی، لیکن نماز اتنی قرآن میں اہمیت رکھتی ہے کہ وہ دین کا ستون ہے۔ قرآن میں کہیں زکوٰۃ کی تعریف نہیں کی گئی، حالانکہ زکوٰۃ دینے کا حکم ہر جگہ ہے۔ قرآن پاک میں کہیں حج کی تعریف نہیں کی گئی، لیکن حج کا حکم قرآن پاک میں ہر جگہ ہے۔ قرآن پاک کا یہ اسلوب نہیں ہے کہ کسی قانون کی فنی زبان کی حیثیت سے یا فلسفے کی یا کسی ٹیکسٹ بک کی طرح ڈیفائن کرے کہ سچ ان سچ از ڈیفائن ان سچ ان سچ وے، یہ قرآن کا اسٹائل ہی نہیں۔ قرآن کا اسٹائل یہ ہے کہ وہ ایک چیز کو اپنے لغوی معنی میں استعمال کرتا ہے اور جگہ جگہ بار بار اس کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرتا ہے، کہیں ایک پہلو کو، کہیں دوسرے پہلو کو، کہیں تیسرے پہلو کو، تاکہ پڑھنے والے کا بار بار پڑھنے سے ایک تصور ذہن میں بیٹھ جائے، اور پھر اس تصور کی عملی شکل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں اور صحابہ کرام کے اجتماعی طرز عمل میں دیکھ لے، وہ طرز عمل مسلمانوں کی زندگی کا پارٹ اینڈ پارسل بن جائے اور ہر شخص کو پتا چلے کہ یہ نماز ہے، یہ زکوٰۃ ہے۔ یہ آج تک آپ نے کسی کتاب میں نماز کی ڈیفینیشن نہیں دیکھی ہوگی، آج تک آپ نے کسی کتاب میں حج کی ڈیفینیشن نہیں دیکھی، روزے کی نہیں دیکھی، لیکن ہر مسلمان بچے کو معلوم ہے کہ نماز کس کو کہتے ہیں، روزہ کس کو کہتے ہیں، حج کس کو کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ بچپن سے کرتا چلا آ رہا ہے، دیکھتا چلا آ رہا ہے۔ یہ چیز مسلمانوں کے مزاج کا، ان کی زندگی کے انڈیویجول زندگی کا، کلیکٹیو زندگی کا حصہ ہے، ان کے کلچر کا پارٹ ہے، اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ڈیفائن کیا جاتا ہے باہر کی چیز کو، جو اندر کی چیز ہو۔ آپ کہیں جی آپ اپنی لائف کو ڈیفائن کریں، آپ کیا ڈیفائن کریں؟ میں موجود ہوں، یہی لائف ہے، آفتاب آمد دلیل آفتاب، سورج کی روشنی کو ڈیفائن کریں, سورج کی روشنی ہے, نظر آ رہی ہے, یہ ہے. جو چیز جتنی زیادہ کلیئر اور روشن اور واضح ہو اس کی ڈیفینیشن کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. روشنی کو ڈیفائن کریں, روشنی کیا ہے؟ یہی روشنی ہے جو یہاں ہے, پھیل رہی ہے. ڈیفائن کیا جاتا ہے ویک چیز کو, مبہم چیز کو, ناقابل فہم چیز کو, ناقابل صبر چیز کو. جو چیز اتنی کلیئر اور نمایاں ہو, اتنی واضح ہو کہ ہر ایک کو نظر آ رہی ہو, اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. قرآن پاک نے غیر ضروری ایک لفظ بھی استعمال نہیں کیا. مفسرین کا اصول ہے کہ لا عبث فی الشریعۃ, شریعت میں, قرآن میں, سنت میں ایک لفظ, ایک شوشہ بھی عبث اور بیکار نہیں. لہذا قرآن پاک ایسی چیز میں کیوں اپنا وقت ضائع کرے اور اپنے کلام کو اللہ تعالیٰ صرف کرے جو واضح ہے اور ہر شخص جانتا ہے, اور جس کو سمجھا دیا گیا, جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز عمل سے ثابت کر دیا گیا. لیکن چونکہ اس دور میں لوگوں نے یہ سوال اٹھایا, اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن پاک کی متعلقہ آیات کو سامنے رکھ کر اور احادیث کو سامنے رکھ کر ربا کو ڈیفائن کیا جائے کہ ربا کہتے کس کو ہیں. ربا کہتے ہیں, اگر آپ انگریزی میں اجازت دیں تو میں انگریزی میں بیان کر دوں, ربا means any increase on the principal amount payable in a contractual obligation not covered by a commodity, labor, expertise or risk. چار چیزیں میں نے استعمال کی ہیں, commodity, labor, expertise اور risk. ان چاروں کے مقابلے میں نہ ہو, اور کسی کانٹریکچوئل اوبلیگیشن میں جو پیبل اماؤنٹ ہے اس پر انکریز ہو, اور وہ انکریز ان چار میں سے کسی ایک کے اگینسٹ میں نہ ہو, اس کو ربا کہتے ہیں. آپ نے مجھ سے یہ گلاس خریدا اور 5 روپے قیمت طے ہوئی. آپ نے کہا کہ 5 روپے ایک ہفتے بعد آپ ادا کر دیں گی. ایک ہفتے بعد آپ نہیں ادا کر سکیں. میں نے کہا آپ نہیں ادا کر سکیں, 5 روپے کے بجائے میں 10 روپے وصول کروں گا. اس 10 روپے کے مقابلے میں کیا ہے؟ کنٹریکچوئل اوبلیگیشن یہ ہے, جس کے اگینسٹ میں یہ گلاس تھا, اس میں پانی تھا, کموڈیٹی آپ کو میں نے دے دی, اور کنٹریکچوئل اوبلیگیشن میں 5 روپے واجب ادا ہوئے, پیبل ہوئے, اس پر میں نے مزید 5 روپے انکریز کر دیے, جس کے اگینسٹ میں کوئی کموڈیٹی نہیں ہے. کموڈیٹی تو آپ نے لے لی, وہ تو پہلے 5 کے اگینسٹ میں تھی. کوئی لیبر نہیں ہے, کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے, کوئی رسک نہیں ہے. ٹیکسی کی مثال میں نے دی تھی, اس میں رسک تھا. ٹیکسی کا رسک آپ انکر کر رہی تھیں, ٹوٹ جاتی, ایکسیڈنٹ ہو جاتا, خدا نخواستہ کچھ ویئر اینڈ ٹیئر ہوتا, یا اس کے مقابلے میں کوئی ایکسپرٹیز ہوتی. آپ جا کے کہیں بطور وکیل کے کام کریں, بطور انجینئر کے کام کریں, بطور میڈیکل ڈاکٹر کے کام کریں, اس میں آپ ایکسپرٹیز اپنی پرووائڈ کر رہی ہیں, مہارت جو آپ کے پاس ہے, اللہ نے آپ کو دی ہے, آپ اپنا وقت اس کو دے رہی ہیں. وہاں نہ وقت ہے, نہ ایکسپرٹیز ہے, یا لیبر ہے. آپ نے جا کے کسی کے گھر میں محنت کی, کپڑا سی کے دے دیا, کسی کے یہاں کوئی اور محنت کا کام کیا, اس کے مقابلے میں بھی آپ کو اجرت لینے کا اختیار ہے. ان چاروں کے علاوہ کسی اور چیز کی, پانچویں چیز کی اجرت لینے کا شریعت نے حق نہیں دیا. اس لیے اس انکریز کو ربا کہتے ہیں. قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی جان و مال کو محترم بنایا ہے, اور کسی شخص کو اختیار نہیں ہے کہ دوسرے کی جان اور مال کو نقصان پہنچائے یا کسی کے مال کو اپنے استعمال میں لائے, الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم, سوائے اس کے کہ آپس کی میوچول رضامندی سے, آزادانہ رضامندی سے آپس میں لین دین اور تجارت ہو. یہاں دو چیزیں استعمال فرمائی گئیں, تجارت اور ترازی. ترازی عربی زبان میں کہتے ہیں دونوں طرف سے آزادانہ رضامندی ہو, اور وہ آزادی یکساں قسم کی ہو. اس پہ غور کیجیے گا کہ آزادی یکساں قسم کی ہو. اگر آزادی کو کوانٹیفائی کیا جا سکتا ہو, آزادی کو اگر تولا جا سکتا ہو, اگر اس کے کوئی حدود مقرر کیے جا سکتے ہوں, تو دونوں طرف یکساں قسم کی آزادی ہو. ایک آزادی یہ کہ ایک شخص بھوکا مر رہا ہے, بیمار ہے, پہننے کو کپڑا نہیں ہے, مارکیٹ میں ریٹ ہے ملازم کا 1000 روپے ماہوار, آپ نے دیکھا کہ مجبور ہے, اسے کہا میاں 100 روپے ماہوار دیں گے, کام کرنا ہے, وہ مجبوراً تیار ہو گیا. یہ ترازی نہیں ہے. ممکن ہے اس کی رضا ہو اس میں شامل, لیکن ترازی برابر کی آزادی, ایک ٹکر کی, ایک کوانٹیٹی کی, ایک کوالٹی کی آزادی نہیں ہے. قرآن پاک کی روح سے ترازی ضروری ہے, محض رضامندی, محض کنسنٹ ضروری نہیں. عربی زبان میں رضا کو کنسنٹ کہتے ہیں, لیکن قرآن نے ترازی کا لفظ استعمال کیا ہے, جس میں دونوں طرف سے برابر ایک ٹکر اور ایک نوعیت کی چیز ہونی چاہیے. اب جب آپ نے آزادانہ رضامندی سے گلاس مجھ سے خریدا تھا یہ 7 اپ کا مثلاً، مارکیٹ میں اس کی قیمت 5 روپے تھی، ہر جگہ 5 روپے ہے، جس کا جی چاہے آزادی کے ساتھ جہاں سے جا کے مرضی خریدے، لیکن جب آپ نے وہ گلاس خرید لیا اور 5 روپے واجب الادا ہو گئے، اب جو میں نے 5 روپے آپ پر بڑھائے، یہ آپ کی اس مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ آپ ایک ہفتے کے بعد قیمت ادا نہیں کر سکتی، اس مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ترازی کا اصول مجروح ہو گیا، عدل کا اصول کہ ایک طرف کموڈیٹی ہو ایک طرف قیمت ہو اور دونوں کا وزن یکساں ہو مارکیٹ کی فری فورسز کے حساب سے، عدل کا اصول مجروح ہو گیا، جو روپیہ آپ کے اور میرے درمیان برابر تقسیم ہونا چاہیے تھا عادلانہ، کہ میں نے اپنا کموڈیٹی آپ کو دے دی، آپ نے اپنے آدھے پیسے شیئر کر کے مجھے دے دیے، 5 روپے مجھے دے دیے اور 5 آپ نے لے لیے، وہ چیز متاثر ہو گئی، میں نے پورے 10 روپے آپ کے لے لیے، یہ سارے کے سارے اصول اس ایک فرق سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے جس معاشرے میں سود کا نظام قائم ہو اور لوگ سودی لین دین کر رہے ہوں، اس معاشرے میں اسلام کا نظام توازن اور نظام اعتدال اور معاشرتی انصاف قائم ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے قرآن پاک نے اتنا سخت موقف اور اتنی سخت وعید اس کے لیے استعمال فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سینکڑوں کے قریب معاہدے فرمائے، اور آپ کی زندگی میں بیسیوں قبائل سینکڑوں قبائل اسلام میں داخل ہوئے، اور جب بھی کوئی نیا قبیلہ آتا تھا آپ اس سے بیعت لیتے تھے، بعض لوگوں سے تحریری معاہدے ہوئے، وہ ان معاہدے کی شرائط کے مطابق اسلامی ریاست میں شامل ہوئے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے کوئی شرط رکھی ہو اور یہ کہا ہو کہ اگر تم نے فلاں جرم کیا تو معاہدہ منسوخ ہو جائے گا اور ہمارے اور تمہارے درمیان جنگ قائم ہو جائے گی۔ لیکن سود کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ الا من اربا، ہمارے تمہارے درمیان دوستی کا معاہدہ رہے گا، تمہارے وہی حقوق ہوں گے جو مسلمانوں کے ہوں گے، تم پر وہی ذمہ داریاں ہوں گی جو مسلمانوں پر ہوں گی، تمہیں تنگ نہیں کیا جائے گا، تمہارے عبادت گاہوں کو نہیں چھیڑا جائے گا، تمہیں سارے حقوق ان کو دے دیے، الا من اربا، سوائے اس کے جس نے ربا کا کاروبار کیا، اس لیے کہ جس نے ربا کا کاروبار کیا تو اس کے اور ہمارے درمیان جنگ ہو جائے گی، ہم اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیں گے۔ اتنا سخت موقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور نے اہل نجران کے ساتھ معاہدہ کیا تھا 9 ہجری میں، اور نجرانیوں کے یہاں سود کا لین دین بڑا رائج تھا، اس لیے یہ دفعہ اس معاہدے میں خاص طور پر رکھی گئی، جو آج بھی مطبوع موجود ہے، اس کے متن ہر جگہ مل جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ تو وہ ہے کہ سود اگر انڈیویجول ہو افراد کی بنیاد پر، لیکن اگر سود کو انسٹیٹیوشنلائز کر لیا جائے، سود کی بنیاد پر ادارے بننے لگیں، کاروبار قائم ہونے لگیں، تو پھر وہ برائی جو بڑے محدود سطح پر ایک فرد کے لیے ہے، وہ پورے معاشرے پہ پھیل جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی سود جو ہے یہ وہ جو بینک کا سود ہے یہ وہ ربا نہیں ہے جس کی قرآن ممانعت کی، یہ تو کنٹریبیوٹ کرتا ہے معاشرے میں لین دین اور کاروبار کو، اس سے تو کاروبار ڈیولپ ہوتے ہیں، اور جب آپ روپیہ جمع کرتے ہیں بینک میں تو اس کا ریٹرن آپ کو بھی ملتا ہے، لہٰذا یہ تو ایک پارٹیسپیشن ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ یہ پارٹیسپیشن ہے، آپ یہ پہلے اس پہ غور کریں کہ بینک کرتا کیا ہے۔ بینک میں 2 طرح کی سروسز ہوتی ہیں، کچھ تو وہ خدمات ہیں جو جائز خدمات ہیں، آپ کو یہاں سے پیسہ بھیجنا ہے امریکہ اور آپ کے لیے خود بھیجنا دشوار ہے، آپ نے بینک میں LC کھول دی اور بینک کو جو بھی اس کے شرائط پوری کر دی، بینک نے آپ کے بحاف پہ امریکہ میں پیمنٹ کر دی، اور جس سے کاروبار کرنا ہے اس سے سامان لے لیا اور سامان لے کے آپ کو بھیج دیا، اور اس پورے عمل کی فیس آپ سے لے لی، ظاہر ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس کے مقابلے میں لیبر بھی ہے، اس کے مقابلے میں ایکسپرٹیز بھی ہے، اس کے مقابلے میں رسک بھی ہے، اگر وہ روپیہ ضائع ہو جاتا وہاں، وہ جو کموڈیٹی بینک نے مشینری لی ہے اگر وہ ضائع ہو جاتی تو بینک ذمہ دار ہوتا، ہے نا، اس کے مقابلے میں یہ ساری چیزیں ہیں، اس لیے یہ جائز ہے۔ لیکن اس سے زیادہ جو بینکوں کا اصل کاروبار ہے وہ کیا ہے، فرض کیجئے ہم یہاں 500 آدمی ہیں، ہم 500 آدمی کسی ایک بینک کے کاروبار میں شریک ہیں، وہ شرکت کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، اس کو پہلے سمجھ لیں۔ اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ فرض کیجئے ہم 2 آدمی ہیں، ہم نے ایک بینک قائم کیا، خدا نخواستہ بطور مثال ایک بینک ہم نے قائم کیا، اس میں ہمارا کچھ نہیں، صرف آرگنائزیشن ہے، تھوڑی سی چالبازی اور عیاری ہے، اور یہ صلاحیت ہے کہ ہم لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، ہم نے آپ لوگوں کو قائل کیا کہ آپ کی جتنی سیونگز ہیں وہ آپ ہمارے پاس رکھ دیں تو آپ کی سیونگ محفوظ ہو جائے گی، آپ نے مہینے میں بڑی محنت کر کر آ کے بہت اپنے خرچ کو کنٹرول کر کے اپنے اوپر جبر کر کے 1,000 روپیہ جمع کر لیا، 500,000 روپیہ ہمارے پاس جمع ہو گیا، ہم نے 500,000 روپے جمع کر لیا. اس 500,000 روپے کو ہم نے کیا کیا, ہم نے اس کو دو طرح استعمال کیا. کچھ تو ہم نے ڈائریکٹ کاروبار کیا جو تھوڑا ہوتا ہے, کم ہوتا ہے, لیکن زیادہ ہم نے یہ کیا کہ معاشرے میں جو لوگ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں ان کو ہم نے کاروبار کے لیے دے دیا. اور ایک شخص فرض کیجیے انڈسٹری لگانا چاہتا ہے شوگر کی, اس نے ہم سے لے لیا 100,000 روپیہ. ایک اور شخص کوئی اور انڈسٹری لگانا چاہتا ہے, اس نے 100,000 روپیہ لے لیا. ایک اور کچھ کرنا چاہتا ہے, اس نے 100,000 روپیہ لے لیا. اس 100,000 روپے پر ہم نے 20% اس سے انٹرسٹ طے کر لیا. وہ بجائے 100,000 کے ہمیں 120,000 روپے واپس کرے گا, لیکن ہم اس کو ایسے قرضہ نہیں دیں گے. اگر وہ ہم سے 100,000 روپے قرضہ لینا چاہتا ہے تو وہ اپنے کم از کم 100,000 روپے کی جو لینڈڈ پراپرٹی یا جائیداد ہے یا اس کے پاس ڈیبنچرز ہیں یا اس کے پاس سیکیورٹیز ہیں وہ پہلے ہمارے پاس بطور رہن کے جمع کر دے گا, اور رہن جمع کرنے کے بعد پھر 100,000 روپے ہم سے لے لے گا. اب اگر اس کا کاروبار ڈوب جائے, اس کا کاروبار تباہ ہو جائے, اس کی فیکٹری نہ چلے, اس کی فیکٹری میں ہڑتال کر کے مزدور جلا دیں, ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. ہم ہر کیس میں ان اینی ایونچولیٹی اس سے 120,000 روپے واپس لیں گے. لیکن یہ جو 100,000 کی سیکیورٹی ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے, اس کو ہم کیا کریں گے؟ اس کو ہم یہ کریں گے کہ اس سیکیورٹی کی بنیاد پر ہم بھی اسی طرح سے 100,000 کا قرضہ لیں گے. یہ سیکیورٹی ہم مزید آگے قرضہ لینے میں استعمال کریں گے. ہماری کچھ چیز نہیں ہے اس میں, نہ یہ 100,000 ہمارا تھا نہ یہ سیکیورٹی ہماری, لیکن ہم نے اس کے 20,000 وہ لیے ایڈیشنل, اور اس سیکیورٹی پر 100,000 روپے کا قرضہ ہم نے اور لے لیا, اور وعدہ کیا کہ ہم آپ کو 120,000 روپے واپس کریں گے. اب ہمارے پاس 100,000 روپے ہو گئے اور 100,000 روپے کی سیکیورٹی ہو گئی. اس 200,000 روپے کو ہم نے کہیں سیکیور کر کے, سیکیورٹی کر کے 200,000 روپے اور قرض لے لیا. ہمارے پاس 400,000 روپے ہو گئے. ان 400,000 روپے کو ہم نے بطور سیکیورٹی کے کہیں ڈپازٹ کروا کے, اس کے کاغذات جمع کروا کے مزید 400,000 روپے قرض لے لیا. ہمارے پاس 800,000 روپے قرض ہو گیا. اس کو ہم مزید قرض پر دے رہے ہیں, اس قرض سے مزید سیکیورٹی آ رہی ہے, اس سیکیورٹی سے مزید قرض لے رہے ہیں, اس کو مزید قرض پہ دے رہے ہیں, اس کی سیکیورٹی آ رہی ہے. اس طرح سے ہوتے 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 کروڑوں اربوں کھربوں روپیہ چند آدمی کے پاس جمع ہو جاتا ہے, جن کا ایک پیسے کا رسک نہیں لگا ہوتا. اگر وہ ڈوب جائے, اس میں لکھا ہوتا ہے ہماری لائبلٹی لمیٹڈ ہے, لمیٹڈ, ہمارا کچھ نہیں. گھر جا کے بیٹھ گئے, آغا جو حسن عابدی تھے جن کا پوری دنیا میں کاروبار چلتے تھے, جب ان کا بینک فیل ہو گیا وہ ٹکٹ لے کے کراچی میں آ کے اپنے مکان میں بیٹھ گیا, ان کا کچھ بھی ضائع نہیں ہوا. میں ایسے 20 آدمیوں کو جانتا ہوں ذاتی طور پر جن کی خون پسینے کی کمائیاں ساری زندگی کی سیونگ ضائع ہو گئی, پریشان ہیں, آج تک پریشان ہیں, نہیں ملا. لیکن جن لوگوں نے بنایا تھا ان کا کچھ نہیں گیا, ایک پیسے کا نقصان نہیں ہوا. یہ شریعت کے سارے اصولوں سے ٹکراتا ہے. شریعت کا اصول تھا عدل و انصاف, یہاں کوئی عدل و انصاف نہیں. شریعت کا اصول تھا کہ جس چیز کا بینیفٹ آپ کو ملتا ہے اس کا رسک بھی آپ انکر کریں, یہاں تو ایک پیسے کا بھی رسک نہیں تھا, لیکن بینیفٹ ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کا تھا. وہاں گنتی ختم ہو جاتی ہے جتنے کا بینیفٹ ہوتا ہے. بینک آف انگلینڈ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کتنا روپیہ اس کے پاس ہے, کتنے کی جائیداد ہے, انگریزی میں فگر نہیں ہے اتنے. اب پہلے ملین نکالا تھا جب 1,000 ختم ہوا, پھر جب ملین بھی ختم ہو گیا اتنے پیسے بڑھ گئے تو بلین نکالا, پھر بلین کے بعد ٹریلین نکالا. اب لوگ کہتے ہیں کہ ٹریلین سے اوپر بھی کوئی عدد نکالنے کی ضرورت ہے تاکہ اس رقم کا حساب رکھا جا سکے جو ان کے پاس جمع ہوتی چلی جا رہی. گویا پورے معاشرے میں جو کام الٹا ہونا چاہیے تھا کہ جہاں جمع ہے وہاں سے جانا چاہیے تھا دوسری طرف, وہاں سے سک کر کے ایک بہت بڑے تالاب میں جمع ہو رہا ہے اور وہ تالاب میرے ہم دو آدمیوں کے کنٹرول میں ہے. یہ تو صرف دولت کی بات ہے. اب آپ اس کے اور نتائج دیکھیں. جب دولت جمع ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ دولت آپ اخباروں میں روز پڑھتے ہیں, میں مثالیں نام نہیں لوں گا. وہ جن کے کنٹرول میں ہوتی ہے وہ پورے معاشرے کی سیاست کو کنٹرول کرتے ہیں, وہ پورے ملک کو کنٹرول کرتے ہیں. ان کی مرضی سے قانون بنتے ہیں ملک میں, ان کی مرضی سے پالیسیاں بنتی ہیں, ان کی مرضی سے قانون معطل کر دیے جاتے ہیں, فیل کر دیے جاتے ہیں. پھر جو حکومت میں آئے ہیں وہ ان سے پیسے لے کے آئے. اس کے اتنے قباحتیں, اتنے نتائج ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ ہمارے جیسے ذہن کا آدمی نہیں کر سکتا کہ کتنے اس کی قباحتیں اور نتائج نکل رہے ہیں. یہ سارا کا سارا اس لیے ہے کہ شریعت کے ان چار اصول, جو صرف مثال کا میں نے دیے, ان چار اصولوں کی خلاف ورزی اس نظام کے ذریعے ہو رہی ہے. لیکن اس ساری نظام کی ان تمام قباحتوں کے باوجود, جس کا احساس اب مغرب میں بھی ہو رہا ہے, وہاں کتابیں آ رہی ہیں, لوگ لکھ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن ان کے پاس اس کا حل نہیں ہے. ایک بڑی مشکل تو یہ ہے کہ انہوں نے ہوا میں اس نظام کو اتنا پھیلا دیا ہے कि छोटी सी सुई नीचे लगी हुई है, अगर उसको हटा दें तो सारा निज़ाम दहम भरम हो जाएगा। हमने 1,000 की मिसाल से शुरू किया था, लेकिन जहाँ लाखों और करोड़ों की मिसालें हों, आप अंदाज़ा कर लें कितना रुपया होगा। चंद सालों के अंदर अंदर लोगों की दौलत खरबों तक पहुँच जाती है, बगैर किसी रिस्क के, बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के, सिर्फ अपनी होशियारी और ज़हानत और ताल्लुकात और मेल जोल के नतीजे में। और लोगों की दौलतें जमा हो जाती हैं और उससे कुछ लोग फ़ायदा उठाते हैं और लोगों को उसकी कीमत नहीं मिलती। इसके मुकाबले में शरीयत ने जो उसूल दिए वो ये कि जब आप कारोबार करें तो आपका कारोबार इन चार उसूलों की बुनियाद पर होना चाहिए। एक तो ये कि जो दौलत लगी है, या तो वो आपकी कॉमन दौलत हो, हम दोनों की हो, हम दोनों मिलकर कुछ पैसे लगाएं और उस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में जो हमें बेनिफिट हो उसको हम दोनों आपस में तकसीम कर लें मुशारका। अगर हम आपको भी शरीक करना चाहें 500 बहनों को और 1,000 रुपया सबका लेना चाहें तो उसमें 1,000 रुपया हमारा भी लगा होगा, 1,000 नहीं लगा होगा, 5,000, 10,000, 1,00,000 जितना भी लगा होगा, और उसमें हम यकसां तौर पर शरीक होंगे। अगर कारोबार डूबेगा तो हमारा भी डूबेगा, अगर कारोबार प्रॉस्पर करेगा तो सबका प्रॉस्पर करेगा। इसमें शरीयत का उसूल यह है कि अल रिबह अला मा शरता वल वज़ीअतु अला क़द्रिल मालैन, कि ये तो हमें इख्तियार है कि हम आपसे ये कहें कि देखिए हम कारोबार के एक्सपर्ट हैं, हमने MBA और पता नहीं क्या क्या डिग्रियां पास की हैं, हमें पूरी दुनिया में कारोबार का तजर्बा है, हमारे ताल्लुकात हैं, हमारे लिंक्स हैं, हमारे पास एक्सपर्टीज़ है। उस एक्सपर्टीज़ की बुनियाद पर हम आपके 1,000 रुपये को कारोबार में इन्वेस्ट करके बहुत जल्द आपके कारोबार को चमका देंगे और आपको बेनिफिट देंगे। लिहाजा हम अपनी उस एक्सपर्टीज़ की वजह से और उस लेबर की वजह से जो हम यहाँ पुट करेंगे, आपको 1,000 रुपये पर जो नफ़ा आएगा, मसलन 100 रुपये, हम आपको पूरे 100 रुपये नहीं देंगे, हम आपको 80 रुपये देंगे, 20 रुपये हम लेंगे उस मेहनत, उस एक्सपर्टीज़ के मुकाबले में जो हम इसमें लगा रहे हैं। ये तो इजाज़त है, इसलिए कि रिब हो अलामा शरता, रिबा यानी नफ़ा उस बुनियाद पर होगा जो दोनों फरीक़ैन के दरमियान तय हो जाए। लेकिन वल वज़ीअतु अला क़द्रिल मालैन, अगर नुकसान हो जाए तो फिर जिसने जितना रुपया लगाया है उतना नुकसान होगा। इसलिए कि नुकसान मुमकिन है, आपको ये चीज़ इंसाफ के खिलाफ मालूम हो, लेकिन गौर करें, इंसाफ जो हुआ है वो हमारी एक्सपर्टीज़ का नहीं हुआ। नुकसान हो गया, कारोबार मिट गया, तो एक्सपर्टीज़ तो ज़ाय नहीं हो गई ना, या वो डिग्री में जो कुछ सिखाया था वो जहन से मिट गया, वो तो नहीं मिटा, जो सीखा था वो तो अब भी आता है। एक मरतबा फेल हो गया, दूसरी मरतबा करेंगे, तीसरी मरतबा करेंगे, चौथी मरतबा करेंगे। जो चीज़ डूबी है वो माल डूबा है, पैसा डूबा है, तो पैसा आपका भी बराबर डूबेगा, हमारा भी बराबर डूबेगा। हमारी एक्सपर्टीज़ जूँ की तू मौजूद है, हमारी महारत जूँ की तू मौजूद है, हमारी लेबर डूब गई जो हमने लगाई थी, जाया गई, आपका पैसा जाया गया, पैसा हमारा भी जाया गया, तो पैसे में हम दोनों बराबर, लेबर हमारी इजाफी थी वो डूब गई, हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये शरीयत का एक उसूल तो ये मुशारका का है, फिर आगे तफसीलात हैं। दूसरा उसूल शरीयत ये कहती है कि अगर आप यकसा तौर पर मुशारका ना करना चाहें और सूरत यह हो कि एक शख्स के पास मुशारका में हिस्सा लेने के वसाइल नहीं है, वक्त नहीं है, पैसा नहीं है, एक्सपर्टीज़ नहीं है, डॉक्टर साहब ने कहा जी मेरे पास पैसे नहीं, मैं अलहुदा में वक्त देता हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं आगे नहीं जा सकता, लेकिन आपका तजर्बा है, आप इस मामले में तजर्बा रखते हैं, ये मेरी तरफ से भी पैसा लें, अपनी तरफ से भी आप लगाएं और आप कारोबार करें, मैं स्लीपिंग पार्टनर हूँ। ये मुजारबा है, मुजारबा के उसूल हैं और अहकाम हैं, मुजारबा की बुनियाद पर कारोबार चल सकते हैं और बैंक भी चल सकते हैं। लेकिन जो मुश्किल पेश आती है वो ये है, जो वाकई मुश्किल है, और ये समझना कि जितने लोग बैंकों में काम करते हैं वो किसी ज़िद या इनाद की वजह से उसमें इस्लाहत नहीं करते, ये शायद दुरुस्त ना होगा, वाकई मुश्किलात भी हैं। मुश्किलात ये हैं, फ़र्ज़ कीजिए हम दोनों का बैंक है और आपने उसमें रुपया लगा दिया, 1,000 रुपया दे दिया, 500,000 रुपया हमारे पास हो गया। अब एक शक्ल तो यह है कि हम आगे लोगों से मुशारका पर वो रुपया दे दें आपके बिहाफ पर, गोया डबल मुशारका हो गया, एक तो हमारे और आपके दरमियान, फिर हमारे और अगली पार्टी के दरमियान, और उस मुशारका में जो नफ़ा है वो हमें दे और हम अपनी कीमत रख कर जो भी नफ़ा तय हो वो रख के हम 20%, 50%, 10%, 5% बकिया आपको दे दें। इसमें बैंकों को तामुल ये है कि मुआशरे में जितने लोग बैठे हुए हैं वो अक्सरियत बदियांतों की है, झूठे लोग हैं, उन्होंने दो दो किस्म के कागजात रखे होते हैं, दो दो किस्म के हिसाबात रखे होते हैं, असल में उनको नफ़ा होगा, हमें बता देंगे कि जी हमारा तो नुकसान हो गया, कोई भी नहीं कहेगा कि हमें फ़ायदा हो गया। तो जब हम 1,000 रुपया 100-100,000 रुपया आपसे लेके اور ایک ایک سو ہزار روپیہ لوگوں کو دیں گے مشارکہ کی بنیاد پر، اس میں سے کوئی ہمیں ریٹرن واپس نہیں کرے گا، تو اس لیے بینکوں کا کاروبار سارا ڈوب جائے گا اور یہ کام چلے گا نہیں۔ یہ بینکوں کی شکایت ہے اور بڑی وزنی شکایت ہے، واقعی ملک میں ایسا ہی ہے۔ اب اس کے دو جوابات یا دو حل تجویز کیے گئے بینکوں کو۔ ایک حل یہ تجویز کیا گیا کہ بینکوں کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ کسی کو کاروبار پر قرض دیں، بینکوں کو چاہیے کہ خود کوئی کاروبار اسٹیبلش کریں، انڈسٹری لگائیں، فیکٹریاں لگائیں یا ٹریڈنگ کریں، بزنس کریں، اور اس خود اس بزنس کے نتیجے میں جو انکم ہو وہ آدھی خود رکھیں آدھی دوسروں کو دیں۔ اس پر بینکوں نے یہ اعتراض کیا کہ بینک تو ایک بڑا لمیٹڈ قسم کا کام ہے اور ایکسپرٹیز بڑی لمیٹڈ قسم کی ہے، انڈسٹری دنیا میں ہزاروں قسم کی انڈسٹری ہے، ٹریڈ دنیا میں بیسوں قسم کی ہے، بزنس سینکڑوں قسم کے ہیں، بینکوں کے پاس یہ ساری ایکسپرٹیز موجود نہیں۔ تو بینک اگر انڈسٹری میں، ٹریڈ میں، بزنس میں جائیں گے تو کیسے جائیں گے؟ بینکوں کے پاس تو وسائل نہیں ہیں۔ اور اگر بینک ان میدانوں میں جائیں، انڈسٹری میں، بزنس میں اور ٹریڈ میں، تو بینک اصل کام سے غافل ہو جائیں گے اور اصل کام کے لوگوں سے روپیہ لے کے کچھ سروسز پرووائڈ کرنا اور باقی کام جو بینکوں کے جائز ہیں اس سے بھی غافل ہو جائیں گے، اور لوگوں کی سیونگ جمع کر کے اور پاسبل انویسٹرز تک پہنچانا یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ اس کا جواب بینکوں کو یہ دیا گیا کہ آپ یہ کریں کہ مختلف کیٹیگریز کے بینک بنائیں، کچھ بینک ہوں جو انڈسٹریز میں کاروبار کرتے ہیں اس میں روپیہ لگاتے ہیں، کچھ بینک ہوں جو ایگریکلچر میں روپیہ لگاتے ہیں، کچھ ہوں جو ٹریڈنگ میں لگاتے ہوں، کچھ ہوں جو امپورٹ ایکسپورٹ میں لگاتے ہوں، کچھ ہوں جو لیزنگ میں لگاتے ہوں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان بینکوں کی ایکسپرٹیز ان ایریاز میں ڈیولپ ہو جائے گی۔ بینکوں نے اس پر بھی اعتراضات کیے لیکن میں کسی اعتراض سے متاثر نہیں ہوا، جتنے میں نے سنے مجھے کوئی وزنی اعتراض نہیں معلوم ہوا۔ میرا خیال ہے کہ یہ قابل عمل بات ہے اور یہ ہو سکتی ہے بعض ممالک میں ایسا ہو رہا ہے، لیکن چونکہ بینکوں نے اس پہ بھی تامل کا اظہار کیا تو بینکوں کو یہ جواب دیا گیا کہ جیسے آپ نے سارے بینکوں نے مل کے ایک بینکرز ایکویٹی بنائی ہے پاکستان میں، اور بینکوں کے جو مشترکہ معاملات ہیں بینکرز ایکویٹی میں طے ہوتے ہیں، پاکستان بینکنگ کونسل میں طے ہوتے ہیں، تو سارے بینک مل کر اپنا ایک کنسورشیم بنائیں، ایک بنائیں، دو بنائیں، چار بنائیں، اور وہ کنسورشیم بینکوں کے بحاف پر انڈسٹری کے کاروبار کو کریں، اس کو مانیٹر کریں۔ کچھ کنسورشیم ہوں جو ایگریکلچر کے ہوں، کچھ کنسورشیم ہوں جو تجارت کے ہوں۔ جب بینکوں کو یہ کہا گیا تو بینکوں نے یہ جواب دیا کہ جو لوگ ان کنسورشیم کو چلائیں گے وہ بدیانتی کریں گے اور ہمیں غلط بیانی کریں گے، جھوٹ بولیں گے۔ تو بینکوں سے یہ کہا گیا کہ آپ ہر جگہ اپنا ایک نمائندہ مقرر کر دیں، جیسے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتا ہے، اگر 10 بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوں تو بائی لا یہ پرووائڈ کر دیا جائے کہ دو آدمی بینک کے نامنی ہوں گے، ابھی بینک کے دو نامنی ہوں گے اس کنسورشیم میں، ہر چیز میں شریک ہوں گے۔ مزید یہ کہا گیا کہ آپ یہ طے کریں کہ بائی لا آپ کو ہر وقت ہر لمحے اختیار ہوگا کہ جب چاہیں ان کا کاروبار جا کے چیک کریں اور ہر ڈاکومنٹ کو آپ چیک کر سکیں۔ میرا خیال ہے یہ بھی قابل عمل ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ بینکوں کی طرف سے دو آدمی بطور ڈائریکٹر کے جائیں اور کنسورشیم کی میٹنگ میں بیٹھیں، اس کو کنٹرول کریں اور یہ انشور کریں کہ بینک کا کوئی نقصان نہ ہو اور بینکوں کو کوئی غلط بیانی سے دھوکہ نہ دے سکے۔ ایک تجویز تو بینکوں کو یہ دی گئی۔ دوسری تجویز یہ دی گئی کہ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، بینک ان سے اس نوعیت کا معاملہ کر لے کہ وہ بینک کے ایجنٹ کے طور پر پہلے انڈسٹری لگا لیں، اور جب انڈسٹری لگ جائے تو پھر بینک اس انڈسٹری کو فروخت کر دے آگے۔ اس کی چھوٹی سی مثال میں وضاحت سے اس لیے دیتا ہوں کہ پاکستان میں آن پیپر جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ اصول اپنایا ہے، یہ شریعت کے دو تین احکام کو سامنے رکھ کر یہ بنایا گیا تھا میکانزم، اور اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ کہا تھا کہ یہ کوئی آئیڈیل حل نہیں ہے، آئیڈیل حل تو وہی ہے مشارکہ و مضاربہ، لیکن وقتی طور پر ایک ٹرانزیشن کے طور پر آپ اس حل کو اختیار کر لیں۔ وہ حل یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے جا کے فیکٹری سے بلک میں اس طرح کی پینسلیں خرید لی اور آپ کو یہ پینسل 50 پیسے میں پڑی، اب آپ نے یہاں سے جا کے خریدی تھی، آپ کو آنے جانے میں جہاز کا یا ٹرین کا یا گاڑی کا خرچہ دینا پڑا، آپ کو لانے میں خرچہ دینا پڑا، پیکنگ کا خرچہ دینا پڑا، وہ سارے اخراجات آپ کے ایک پینسل پر 25 پیسے ہوئے۔ پھر آپ نے کہا کہ آپ نے 25 پیسے اپنا نفع رکھا ہے اور آپ اس کو 1 روپے کی فروخت کرتی ہیں، یہ بے مرابحہ ہے، یہ شریعت میں جائز ہے، بشرطے کہ آپ ساری چیز کلیئر بتائیں کہ اس کی ایکچوئل قیمت اتنی ہے، مزید کاسٹ آپ نے جو بیئر کی ہے وہ اتنی ہے، اور اتنا نفع آپ اس پہ رکھ رہی ہیں جو اتنا پرسنٹیج یا اتنا ہے، اور اتنے کی آپ کو دے رہے ہیں، جس کا جی چاہے لے، جس کا جی چاہے نہ لے، یہ بیع مرابحہ ہے، یہ شریعت میں جائز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر میں آپ کو بطور اپنے وکیل کے مقرر کر دوں، بطور ایجنٹ کے، کہ جناب میری بہن آپ کراچی جا رہی ہیں، کراچی میں باہر سے بحری جہاز آتے ہیں، وہاں کئی چیزیں سستی ملتی ہیں، آپ یہ پیسے لیں اور میری طرف سے فلاں مشین میں جوس نکالنے کی مشینیں آپ لے آئیں، مجھے 10 چاہیے، ایک دکان لگانی ہے جوس لگانے کی، آپ 10 مشینیں کراچی سے لا دیں، میں نے آپ کو پیسے دے دیا، آپ میرے ایجنٹ کے طور پہ لا رہی ہیں۔ قرآن پاک کا اصول ہے کہ ما علی المحسنین من سبیل، ما علی المحسنین من سبیل، جو کسی کے ساتھ نیکی کرے، اچھائی کرے، اس پر اس اچھائی کی وجہ سے کوئی تاوان نہیں آئے گا۔ میں آپ کی دعوت کروں کہ جی آپ سب میری بہنیں آئیے میرے گھر کھانا کھائیں، اور اس میں نمک زیادہ ہو گیا تو آپ مجھ سے لڑنا شروع کر دیں، یعنی ما علی المحسنین من سبیل کی بات۔ یا آپ کسی کو کہیں کہ جی تم میرے یہاں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر میں آپ کو بطور اپنے وکیل کے مقرر کر دوں، بطور ایجنٹ کے، کہ جناب میری بہن آپ کراچی جا رہی ہیں، کراچی میں باہر سے بحری جہاز آتے ہیں، وہاں کئی چیزیں سستی ملتی ہیں، آپ یہ پیسے لیں اور میری طرف سے فلاں مشین میں جوس نکالنے کی مشینیں آپ لے آئیں، مجھے 10 چاہیے، ایک دکان لگانی ہے جوس لگانے کی، آپ 10 مشینیں کراچی سے لا دیں، میں نے آپ کو پیسے دے دیا، آپ میرے ایجنٹ کے طور پہ لا رہی ہیں۔ قرآن پاک کا اصول ہے کہ ما علی المحسنین من سبیل، ما علی المحسنین من سبیل، جو کسی کے ساتھ نیکی کرے، اچھائی کرے، اس پر اس اچھائی کی وجہ سے کوئی تاوان نہیں آئے گا۔ میں آپ کی دعوت کروں کہ جی آپ سب میری بہنیں آئیے میرے گھر کھانا کھائیں، اور اس میں نمک زیادہ ہو گیا تو آپ مجھ سے لڑنا شروع کر دیں، یعنی ما علی المحسنین من سبیل کی بات۔ یا آپ کسی کو کہیں کہ جی تم میرے یہاں، میں تمہاری ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تمہارے بچے کی فیس جمع کروا دیا کروں گی، اور ایک دن کسی وجہ سے ڈیلے ہو گیا، فیس کا وقت نکل گیا، تو وہ آگے لڑنا شروع کر دے کہ جی آپ نے کیوں فیس نہیں جمع کروائی، اور آپ کو برا بھلا کہے، یہ شریعت میں اجازت نہیں۔ ما علی المحسنین من سبیل، احسان کرنے والوں پر، اچھائی کرنے والوں پر کوئی تاوان نہیں آئے گا، کوئی لائبلٹی نہیں آئے گی۔ اس لیے فرض کیجیے آپ نے ایک شخص کو وکیل مقرر کیا اور کہا کہ دیکھیے آپ بیکار آدمی ہیں، آپ کو روزگار نہیں ہے، چلیے میرا کام کر دیں، میں آپ کو 1000 روپے دوں گی، آپ میرا کام کراچی سے کر دیں، آنے جانے کا ٹکٹ میرے ذمے، کراچی سے فلاں جگہ سے 10 جوسر آپ خرید لیں، لا کے مجھے پہنچا دیں، اور یہ جوسر کی قیمت ہے، اور یہ 1000 روپے آپ کا معاوضہ ہے، یہ آنے جانے کا ٹکٹ ہے۔ اب یہ معاہدہ اس صورت میں جائز ہے جب اس کا رسک آپ کے ذمے ہو، اس لیے کہ وہ چیز آپ کی ہے، اس کو استعمال کر کے آپ کو جوس نکالنا ہے یا یہاں فروخت کرنا ہے مارکیٹ میں، اور اس کا اس پہ بے مرابحہ کے تحت اس پہ آپ نفع کا اضافہ کریں گی، اس کا رسک اگر آپ کا ہے، وہاں اگر کسٹم ڈیوٹی ہے وہ آپ کو دینی ہے، وہاں سے لانے کے جو اخراجات ہیں وہ آپ کو دینے ہوں گے، وہاں سے ڈرائی پورٹ سے یا کسی پورٹ سے ٹرین تک لانے کے جو اخراجات ہوں گے ٹیکسی کے، وہ آپ دیں، یہ سارے اخراجات آپ دیں، اور اگر راستے میں وہ چوری ہو جائے تو آپ کے جوسر گئے، ضائع ہو گئے۔ اگر یہ سارا رسک اور یہ سارے اخراجات آپ دے رہی ہیں تو وہ چیز آپ کی ملکیت ہے، اور آپ کو اس کے اخراجات لینے کا یا اس سے نفع کمانے کا حق ہے، اس لیے کہ الخراج بالضمان۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ دیکھو میاں یہ 1000 روپے لو، تو میرے وکیل ہو، وہاں سے جوسر وصول کر لینا 10، اور اگر راستے میں گم ہو گئے تو تم سے قیمت وصول کر لیں گے ہم، ٹوٹ گئے تو تمہیں اس کا تاوان دینا ہوگا، کسٹم ڈیوٹی تمہیں دینی ہوگی۔ تو یہ ایجنسی کے خلاف ہے، یہ ما علی المحسنین من سبیل کے خلاف ہے، آپ اس پر ایک بوجھ ڈال دیں، اس کی اجازت نہیں۔ اگر بوجھ اس کے ذمے ہے تو پھر اس کا بینیفٹ بھی وہی لے گا، آپ کو اختیار نہیں ہے لینے کا۔ اس لیے ایجنسی کا اصول یہ ہے کہ ایجنٹ پر کوئی لائبلٹی اور تاوان نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ جو شخص امین ہو، ٹرسٹی ہو کسی چیز کا، اس سے اگر بغیر اس کی زیادتی کے، بغیر غفلت کے اس سے وہ چیز ضائع ہو جائے تو وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ فرض کیجئے یہ پورا الہدیٰ کا ادارہ ہے، چندے سے چلا ہے، ڈاکٹر صاحبہ اس کی امین ہے، ٹرسٹی ہیں، خدا نہ خواستہ یہ گلاس گر گیا ہاتھ سے، کسی سے غلطی سے گر گیا، ٹوٹ گیا، تو ان پہ کوئی ذمہ داری نہیں۔ لیکن اگر کل کوئی کھڑا ہو اور ایک ایک گلاس اٹھا کے باہر پھینک دے، توڑ دے جان بوجھ کر، تو اس کو اس کا تاوان دینا پڑے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ ٹرسٹی جو ہے وہ اگر اتفاق سے کوئی حادثہ ہو جائے یا کوئی نقصان ہو جائے تو اس کا ذمہ دار نہیں، اس کی اپنی غلطی یا کوتاہی کے بغیر اگر کوئی چیز ہو جائے تو وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ ایجنٹ جو ہے وہ ایک ٹرسٹی ہے، وہ ایک امین ہے، وہ آپ کے بحاف پر چیز آپ کی ہے، اس کے تو ٹرسٹ میں ہے، وہ لے کر آ رہا ہے اور اپنا معاوضہ آپ سے لے لے گا، اگر وہ ضائع ہو گئی تو وہ ذمہ دار نہیں ہوگا، ذمہ دار آپ ہوں گے، یہ دونوں چیزیں سمجھ لیجئے۔ اب جب بینکوں سے یہ کہا گیا کہ آپ بطور ایجنٹ کے کسی کو مقرر کر دیں کہ وہ انڈسٹری لگا لے، اور جب لگا دے انڈسٹری اور آپ کے حوالے کر دے تو آپ اس انڈسٹری کو فروخت کر دیں، اور فروخت کر کے اس کا بیع مرابحہ کے ذریعے اس کا آپ نفع لے لیں، تو بینکوں نے کیا کیا؟ بینکوں نے یہ کیا، فرض کیجئے آپ نے کہا کہ جی مجھے ایک جب وقت سمجھا بتا دیجیے گا، جب فرض کیجئے آپ کو ایک انڈسٹری لگانی ہے ٹیکسٹائل کی، اور آپ نے کہا کہ وہ انڈسٹری جرمنی سے 1 کروڑ روپے کی ملتی ہے، اور آپ بینک کے پاس گئی کہ مجھے 1 کروڑ روپیہ دے دو، مجھے انڈسٹری لگانی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بینک آپ سے کہتا تھا کہ ٹھیک ہے آپ 1 کروڑ روپے کا کی سیکورٹی جمع کروا دیں، جو بھی آپ کی جائیداد وغیرہ ہے اس کے کاغذات رہن رکھ دیں، آپ کو 1 کروڑ روپیہ مل جائے گا، اور 10 سال میں وہ 1 کروڑ 25 لاکھ آپ واپس کر دیں، سمپل سود تھا سیدھا سیدھا۔ اب بینک کیا کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ بینک نے یہ کہا آپ سے کہ جی ٹھیک ہے آپ کو 1 کروڑ روپے کی انڈسٹری چاہیے، مشینری چاہیے، آپ ہمارے ایجنٹ کے طور پر یہ 1 کروڑ روپیہ لے لیں اور آپ ہمارے بہار پہ انڈسٹری امپورٹ کر لیں، اس میں شرط کوئی قواعد نہیں ہے، لیکن بینک کرتا یہ ہے کہ آپ انڈسٹری امپورٹ کریں، اس کا جو ٹیکس ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا، وہاں کی کسٹم ڈیوٹی آپ کو دینی پڑے گی، یہاں کی کسٹم ڈیوٹی آپ کو دینی پڑے گی، اس کا جو فرائٹ ہے بحری جہاز کا یا ہوائی جہاز کا وہ آپ کو دینا پڑے گا، اس کا جو ڈیمیج ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا، اس کا جو ویئر اینڈ ٹیئر ہے وہ بھی آپ کو دینا پڑے گا، اس کا انشورنس اور ری انشورنس بھی آپ کو سب آپ کو دینا پڑے گا، لیکن جب آپ وہ انڈسٹری یہاں لے آئیں تو آپ ہمیں فروخت کر دیں بے مرابحہ کے تحت 1 کروڑ 25 لاکھ میں۔ یہ بے مرابحہ نہیں ہے، یہ سود ہے، بلکہ ڈبل سود ہے، اس لیے کہ آپ نے 25 لاکھ روپے سود بھی دیا، اس کا ڈیمیج بھی دیا، اس کی ڈیوٹی بھی دی، کسٹم بھی دیا، فرائٹ بھی دیا، سارا دیا، اور اگر خدا نخواستہ بحری جہاز ڈوب جاتا، جہاز گر جاتا ہوائی جہاز، یا انڈسٹری کو کوئی نقصان ہو جاتا مشینری کو، تو وہ سارا نقصان آپ کا تھا، بینک لکھوا لیتا ہے کہ سب نقصان آپ کا ہے۔ تو یہ شریعت کے اس اصول کے خلاف ہے کہ معاذ المحسنین من سبیل، اور امین جو ہے وہ کسی نقصان یا تاوان کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ یہ اس کے بھی خلاف ہے کہ الخراج بالضمان، اس کا بے مرابحہ کے تحت نفع بینک لے رہا ہے، لیکن جو خراج ہے، جو رسک ہے، وہ اس کے ذمہ ڈال دیا گیا ہے جو بینک کی طرف سے اس کو منگوانے کا ذمہ دار ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے منگوا کے یہاں بینک کو اطلاع کر دی کہ آپ نے انڈسٹری منگوا لی، اب بینک آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ انڈسٹری ہمیں فروخت کر دیجیے، آپ بینک سے کہتے ہیں کہ انڈسٹری ہم آپ کو فروخت کرتے ہیں اور 1 کروڑ 25 لاکھ میں فروخت کرتے ہیں، اور یہ ایک ہی وقت میں سارے ڈاکومنٹ سائن کروا لیتے ہیں، یعنی اتنا بھی تکلف یا اہتمام نہیں کرتے کہ یہ ڈاکومنٹس مختلف اوقات میں سائن کروائیں۔ پہلے دن ایک ڈاکومنٹ آپ نے کہا کہ جی درخواست دی کہ مجھے 1 کروڑ روپے انڈسٹری لگانے کے لیے چاہیے، اس پہ سائن کروایا، پھر اس پہ سائن کروایا کہ ہم آپ کو آتھورائز کرتے ہیں کہ آپ ہمارے بہاف پہ انڈسٹری امپورٹ کر لیں، پھر دوسرا تیسرا سائن کروایا، آپ نے کہا کہ جی میں نے انڈسٹری امپورٹ کر لی ہے، چوتھا سائن کروایا پہلے کہ میں نے انڈسٹری آپ کو سرنڈر کر دی، آپ کے حوالے ڈیلیوری کر دی، انہوں نے سائن کر کے دے دیا کہ ہم نے ڈیلیوری لے لی، پوزیشن لے لیا، پھر سائن کروایا کہ یہ انڈسٹری آپ مجھے فروخت کر دیں، انہوں نے کہا جی ہمیں 1 کروڑ میں پڑی تھی، ہم 1 کروڑ 25 لاکھ روپے میں آپ کو دیں گے، آپ نے کہا ہاں میں نے منظور کر لیا، ایک ہی دن میں یہ سارے کاغذات سائن کروا کے 1 کروڑ روپے آپ کے حوالے کر دیتے ہیں اور 1 کروڑ 25 لاکھ روپے واپس لے لیتے ہیں۔ تو کاغذات کی روح سے چاہے یہ بے مرابحہ ہو، چاہے یہ بے عقد وکالت ہو، لیکن ایکچوئل اسپرٹ اور ایکچوئل پریکٹس کی روح سے یہ سارا کا سارا ربا ہے، اور یہ غالباً اس سے بڑا ربا ہے جو پہلے ہوا کرتا، پہلے اس کو ربا سمجھ کے کرتے تھے لوگ، کبھی کبھی کسی کے دل میں خیال بھی آ جاتا ہوگا کہ ناجائز ہے، برا ہے، بینک بھی شاید سمجھتے ہوں کہ اچھی چیز نہیں ہو رہی، لیکن اب اس کو شریعت کے نام پر اور اسلام کا نام لے کر ان ساری خرابیوں کا ارتکاب کیا جا رہا ہے جو پہلے اسلام کے نام پر نہیں کی جاتی تھی۔ یہ نتائج صورتحال ہے جو آج پیدا ہوئی ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ان مسائل کا کوئی حل موجود نہیں ہے اور ان مسائل کا حل سوچا نہیں گیا۔ اسلامی بینکاری کے ان مسائل پر تقریباً پچھلے 50 سال سے 100 سال سے کام ہو رہا ہے، اور ان سارے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف متبادل جو موڈس انویسٹمنٹ کے اختیار کیے گئے کہ بینک روپیہ انویسٹ کیسے کرے، جو متبادل موڈس ہیں ان کی تعداد جو اب تک سامنے آئے ہیں کوئی 25 کے قریب ہیں، ان میں سے 13 موڈس آف فائنینسز وہ ہیں جو پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل نے 1980 میں حکومت پاکستان کو ایک رپورٹ کی شکل میں پیش کیے تھے، اور یہ کہا تھا کہ اگر یہ 13 موڈس آف فائنینسنگ پاکستان میں اختیار کر لیے جائیں تو پاکستان کی بینکاری کو سود کی خرابی سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ صرف سود کی خرابی سے، اور خرابیاں اپنی جگہ رہیں گی ابھی، وہ الگ خرابیاں ہیں، میں صرف سود پہ بات کر رہا ہوں. چنانچہ اس رپورٹ پر جس میں ان 13 موڈس آف فائنینسنگ پر بات ہوئی تھی، گفتگو ہوئی، اور مختلف سرکاری اداروں میں، وزارت خزانہ میں، سی بی آر میں، بینکنگ کونسل میں، جہاں جہاں متعلقہ افراد تھے وہاں بات ہوئی، اور 20 جون 1994 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ ایک ڈائریکٹو جاری کیا، ڈائریکٹو نمبر 10، اور وہ جاری کیا صبغت اللہ صاحب تھے، ایک ڈائریکٹر امپلیمنٹیشن اینڈ آپریشن، جو آج کل اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ڈپٹی گورنر ہیں. انہوں نے کہا کہ 1 جولائی 1985 سے، یعنی 1 سال 10 دن بعد سے، پاکستان میں کام کرنے والے تمام بینک، چاہے وہ غیر ملکی بینکوں کی پاکستانی شاخیں ہوں یا پاکستان کے اپنے پرائیویٹ اور سرکاری بینکوں، سب ان 13 موڈس آف فائنینسنگ ہی کے مطابق کام کریں گے، اور ان 13 موڈس آف فائنینسنگ سے باہر نہیں جائیں گے. اس سے پہلے 20 جون 1984 سے پہلے اس وقت کے جو وزیر خزانہ تھے، کوئی ایک ہفتہ پہلے انہیں بجٹ اسمبلی میں پیش کیا تھا، اس میں شورا میں، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس سال کے بعد تمام سودی کاروبار پاکستان سے ختم کر دیں گے، اور اس کے نتیجے میں ان پرسوئنس آف دیٹ ڈکلیریشن یہ ڈائریکٹو جاری کیا گیا تھا. لیکن آج تک اس کو 12 سال ہو گئے ہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک دن کے لیے کسی بینک سے نہیں پوچھا کہ تم ان 13 موڈس آف فائنینسنگ پر کام کر رہے ہو یا نہیں کر رہے یا کیا کر رہے ہو. اس کے مسائل کو پیدا ہوئے ہوں گے، اس پہ کوئی غور نہیں ہوا، اس امپلیمنٹیشن کے لیے کوئی میکانزم مقرر نہیں کیا گیا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ایک شعبہ ہے وجیلنس کا، جو پورے بینکوں کی نگرانی کرتا ہے، اس نے آج تک کسی ایک بینک سے ایک خط کے ذریعے بھی نہیں پوچھا، ٹیلی فون کال کے ذریعے بھی نہیں پوچھا کہ تم نے اس ڈائریکٹو پر عمل درآمد کیا ہے کہ نہیں کیا، اور یہ ڈائریکٹو آج تک وڈرا بھی نہیں کیا گیا. لیکن اس کے باوجود پاکستان میں سارا نظام سود پہ چل رہا ہے، اور سود پہ نظام ہو رہا ہے. یہ 13 موڈس آف فائنینسنگ وہ تھے جو کسی مولوی نے، کسی عالم نے، کسی مذہبی آدمی نے پیش نہیں کیے تھے، بلکہ پاکستان میں تمام یونیورسٹیوں کے، اکنامکس ڈپارٹمنٹس کے جتنے صدر تھے وہ سب، اور تمام بینکوں کے جتنے پریزیڈنٹ تھے وہ سب، اور جتنی انشورنس کمپنیوں کے صدر تھے وہ سب، انہوں نے مل کر یہ رپورٹ تیار کی تھی، اور ماہرین کی رپورٹ تھی جس کو اسلامی نظریاتی کونسل نے اسلام کے مطابق قرار دے کر منظور کیا تھا، اور یہ گورنمنٹ کو پیش کی گئی تھی. لیکن ان 13 موڈس آف فائنینسنگ کے علاوہ جو 1980 تک سامنے آئے تھے، سوڈان میں، ملیشیا میں، ایران میں، اور جزوی طور پر سعودی عرب میں، جزوی طور پر مصر میں، ان پر کام ہوتا رہا، اور نئے نئے موڈس آف فائنینسنگ سامنے آتے گئے. اب ان کی تعداد تقریباً 25 ہے جن پر خاصا کیس لا تیار ہوا ہے. مثال کے طور پر، یعنی سب کو بیان کرنے کا موقع نہیں، مثال کے طور پر بیع سلم ایک شریعت میں ایک کنٹریکٹ ہے جو جائز ہے. بیع سلم کے معنی یہ ہیں، بلکہ اس سے پہلے آپ یہ سنیں کہ شریعت نے غرر کو ممنوع قرار دیا ہے، غین رے رے، غرر جو ہے یہ حرام ہے، اور ہر ایسا کاروبار یا بزنس جس میں غرر انوالو ہو وہ حرام ہے. غرر یہ ہے کہ دو آدمی خرید و فروخت کا معاملہ کریں یا لین دین کا معاملہ کریں، اور جو چیز کسی شخص کے ذمہ واجب الادا ہو وہ انسرٹن ہو، غیر یقینی ہو، معلوم نہیں کہ وہ دے سکے گا کہ نہیں دے سکے گا، جس کا دیا جانا، جس کی ڈیلیوری ایبسولوٹلی غیر یقینی ہو، انسرٹن ہو، وہ غرر ہے. شریعت میں کوئی ایسا کاروبار یا خرید و فروخت جائز نہیں جس کی بنیاد غرر پر ہو. احادیث میں اس کی بہت سی مثالیں آئی ہیں. مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ جی آپ مجھے 500 روپے دے دیں، میں جال لے کر راول ڈیم میں جاتا ہوں، جتنی مچھلیاں پکڑی جائیں گی آپ کو دے دوں گا 500 روپے میں، یہ غرر ہے، جائز نہیں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ ایک مچھلی بھی ہاتھ آئے گی کہ نہیں آئے گی، ممکن ہے ایک بھی مچھلی نہ آئے، ممکن ہے 500 من مچھلی ہاتھ آ جائے، اور ممکن ہے مسئلے سے مچھلیاں موجود ہی نہ ہوں، ساری مچھلیاں مر گئی ہوں. یہ ہے غرر. غرر یہ ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ جی میں بندوق لانا جانتا ہوں چھرے کی، میں یہ تیتر مارتا ہوں، آپ مجھے 1000 روپے دے دیں، جتنے تیتر مارے جائیں گے وہ سب آپ کے، ممکن ہے ایک بھی تیتر نہ مرے، ممکن ہے 10 مرے، ممکن ہے 50 مرے، بالکل انسرٹن ہے، یہ غرر ہے. یہ مثالیں احادیث میں آئی ہیں، کطیر فی الہوا و کسمک فی الماء، اور اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ لا تبع ما لیس عندک، جو چیز تمہارے کنٹرول، تمہارے ود ان ریچ نہ ہو، لفظی معنی تو جو تمہارے پاس نہ ہو، لیکن جو تمہارے ود ان ریچ نہ ہو وہ تم فروخت نہیں کر سکتے. یہ ہے اصول. لیکن اس اصول میں ایک استثناء یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جو اس وقت تو آپ کے پاس نہیں ہے لیکن آپ کو ڈیفینیٹلی معلوم ہے, ریزنیبلی آپ کو یقین ہے کہ یہ چیز آپ کے پاس ہو جائے گی. فرض کیجئے آپ نے انڈسٹری لگائی قلم بنانے کی اور انڈسٹری نے کام شروع کر دیا اور آپ کو معلوم ہے کہ 6 مہینے بعد قلم بنانا شروع ہو جائیں گے. تو آپ نے پیسے لے لیے ڈاکٹر صاحب سے ایڈوانس کہ جی ہم آپ کو 5000 قلم سپلائی کریں گے, آپ ایڈوانس پیسے دے دیں. یہ بے سلم ہے, یہ جائز ہے. اس لیے کہ ریزنیبلی جو بھی اسباب اور وسائل دنیا میں رائج ہیں کوئی فیکٹری کو کامیاب بنانے کے, انڈسٹری لگانے کے, وہ سارے موجود ہیں. اگر ایک سبب فیل ہوگا تو یہ دوسرا اختیار کر لیں گے, تیسرا کر لیں گے, اور نہیں ہوگا تو بازار سے خرید کے ایسے دے دیں گے آپ کو. ڈسکرپشن آپ نے دے دی کہ جی اس سائز کا ہو, اس رنگ کا ہو, ایسا ہو ایسا ہو, اپنی فیکٹری میں نہیں بنے گا, بازار سے خرید کے آپ کو دے دیں گے. تو اس کی ڈیلیوری ریزنیبلی یقینی ہے اگرچہ اب ان کے پاس نہیں ہے. یہ چیز جائز ہے, اس کو بے سلم کہتے ہیں. یا فرض کیجیے آپ نے باغ لگایا ہے آموں کا اور آپ نے کہا کہ جی ہم فلاں نوعیت کے آم آپ کو سپلائی کریں گے, کوئی باہر سے امپورٹ کرنے والا ہے, ایکسپورٹر ہے, آپ نے اس سے پیسے لے لیے ایڈوانس اور کہا کہ ہم آپ کو 500 من فلاں نوعیت کا آم ڈیلیور کر دیں گے. خدا نخواستہ آپ کے باغ میں نہیں ہوگا, آپ مارکیٹ سے خرید کے دے دیں, کوئی مشکل بات نہیں, ہر جگہ ملتا ہے. یہ بے سلم ہے اور یہ جائز ہے. بینکوں سے یہ کہا گیا کہ بینک بے سلم کی بنیاد پر کاروبار کریں, اور اس میں بے سلم کو خود کرنا چاہیں بہت اچھی بات ہے. جو شخص آپ کو ڈیلیوری کرنا چاہتا ہے سامان کی, آپ اس کو پہلے پیسے دے دیں. اور فرض کیجئے آپ نے محسوس کیا کہ جب سامان, جب نئی فصل آتی ہے, شروع شروع میں آتی ہے, تو فرض کیجئے کہ سنری آم 40 روپے کلو ہوتا ہے, آپ نے اس سے 40 روپے کے حساب سے معاملہ کر لیا, اور جب 40 روپے کے حساب سے معاملہ کر لیا وہ آ گیا تو آپ نے اس کو زیادہ قیمت میں فروخت کر دیا. بے مرابہ کے تحت آپ کو اختیار ہے, اس شخص کو پہلے پیسے مل گئے اور آپ نے اس سے اپنا منافع لے کے پھل مارکیٹ میں ریٹیلر کو فروخت کر دیا, آپ کے پیسے آ گئے, آپ کو نفع بھی مل گیا, آپ کی اصل رقم بھی واپس آ گئی, اور اس شخص کا بھی فائدہ ہو گیا کہ اس کو وقت سے پہلے پیسے مل گئے, اس نے کھاد خرید لی, اس نے ٹریکٹر خرید لیا, اس نے پانی کے پیسے دے دیے, مالیہ کے دے دیے, اس کا بھی فائدہ ہو گیا, آپ کا بھی فائدہ ہو گیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو خود فروخت نہ کریں بلکہ کسی تیسری ایجنسی کو آپ فروخت کر دیں اور وہ آپ کے بہار پہ وہاں سے اٹھا لیں اور اٹھا کے ایکسپورٹ کر دیں اور ایکسپورٹ کرنے والی رقم آپ کو دے دیں. اس طرح سے ٹوٹل 25 کے قریب متبادل موڈس آف فائننسنگ ہیں جو تھوڑے سی رد و بدل کے ساتھ بینک اختیار کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت جو اصل مشکل ہے وہ یہ ہے کہ کیوں نہیں ہے. 3 مشکلات ہیں. سب سے پہلی مشکل تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس نے ابھی تک کانشسلی بالارادہ عزم اور پختگی کے ساتھ یہ طے نہیں کیا کہ پاکستان سے سود ختم کرنا ہے. یہ آج تک طے نہیں کیا گیا, کسی نے کبھی اس کا فیصلہ نہیں کیا. جب تک فیصلہ نہیں ہوگا یہ کام نہیں ہوگا. کبھی بہت زیادہ زور ہوا, پریشر بڑھا, انہوں نے تھوڑا بہت کام کر دیا, ونڈو ڈریسنگ کر دی, کوئی لیپا پوتی کر دی اور وقت گزر گیا, پھر وہ سچویشن ڈائلوٹ ہو گئی, پھر کبھی کوئی مطالبہ ہوا, پھر کچھ کر دیا تھوڑا بہت, اس طرح سے ہوتا رہا. لیکن ایکچوئل فیصلہ, ریئل ڈیسیجن ابھی تک نہیں ہوا کہ پاکستان سود سے ختم کرنا ہے, نمبر ایک. نمبر دو, اور یہ سب سے بڑی رکاوٹ وہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ جس نے 1000 روپیہ آپ سے جمع کر کے 500000 روپیہ لے لیا اور اس 500000 کی سیکورٹی پر 500000 اور لے لیا اور اس 1100 کی سیکورٹی پر 1100 اور لے لیا اور اب اس کے پاس کئی کھرب 100 روپیہ موجود ہے, وہ آپ کو آسانی سے اس پورے دولت کے تالاب کو توڑ کے اور اس میں نالیوں میں پانی کو بہانے کی اجازت نہیں دے گا. وہ اس کا موقع نہیں دے گا کہ بیٹھے بٹھائے آپ اس کے تالاب کو توڑ دیں اور لوگوں کے نالیوں میں آپ سیراب کر کے لوگوں کے باغات کو پانی پہنچا دیں اور اس کے پاس کچھ نہ رہے, وہ اس کی اجازت نہیں دے گا. وہ حکومتیں بھی توڑوائے گا, وہ لوگوں کو مروائے گا بھی, وہ لوگوں میں کو قحط سالے کا بھی شکار کرے گا, وہ لوگوں میں ہورڈنگ کر کے غلہ سارا خرید کے کہیں سمندر میں پھینک دیں گے. ایسا نہیں کہ امریکہ میں ہوتا ہے, ہر سال ایسا ہوتا ہے. آپ نے کبھی اگر اکنامک سروے پر کتابیں آتی ہیں, ریویو ہر سال چھپتے ہیں, امریکہ میں مختلف ملکوں میں ہوتا ہے کہ کسی چیز کی ہولڈنگ کرنے کے لیے, اس کی قیمت کو بڑھانے کے لیے, یا اس کاروبار سے وابستہ لوگوں کو پریشرائز کرنے کے لیے, جو پیسے والے ہیں وہ اکٹھی چیز خرید کے اور سمندر میں پھینک دیتے ہیں. امریکہ میں کھربوں من گندم سمندر میں پھینکا جاتا ہے وقتاً فوقتاً. انڈسٹری بعض اوقات ہوتی ہے کہ کپڑے کی انڈسٹری والے قابو میں نہیں آ رہے, ہم نے پوری کی پوری کپاس پہلے خرید لی اور خرید کے اس کو ڈمپ کر دیا کہیں, کپڑے کی انڈسٹری ساری فیل ہو گئی. یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے کہ کپڑے کے چینی کے کارخانے والے قابو میں نہیں آ رہے, کسی وجہ سے ان سے قرضے ورضے کے معاملے میں کوئی, بجائے ہم سے قرضہ لینے کے وہ کسی اور سے قرضہ لینا چاہتے ہیں, ہماری شرائط سخت ہیں, دوسرے کی نرم ہے, تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ جن علاقوں میں گنا پیدا ہوتا ہے, جس سے شوگر انڈسٹری چلتی ہے, اس کے کاشتکاروں سے کہتے ہیں کہ بھائی صاحب گنا کتنے کا من بیچتے ہو؟ اس نے کہا اتنا من بیچتے ہیں. انہوں نے کہا اس سے دگنے پیسے دیں گے اگر گندم لگاؤ گے. انہوں نے سارے گندم کے گنے کی فصل اکھاڑ دی, گندم کی لگا دی, اور پوری شوگر انڈسٹری بیٹھی رہ گئی, دیکھتے ہوئے ہاتھ ملتی رہ گئی. یہ سارے کام ہوتے ہیں اس صورتحال میں جب تک حکومت کی طرف سے بڑا مضبوط پریشر نہ ہو, عوام کی طرف سے بڑی مضبوط رائے عامہ نہ ہو, یہ طبقہ آسانی کے ساتھ اس نظام کو ختم کرنے کی اجازت نہیں دے گا. ایک چھوٹی سی مثال اگر آپ غور کریں, کسی وقت فرصت ملے تو پڑھیں کہ بی سی سی آئی کے ساتھ کیا ہوا. بی سی سی آئی کوئی اسلامک بینک نہیں تھا, بی سی سی آئی کے چلانے والے خود تنقید خدا نخواستہ غیبت مقصود نہیں ہے, کوئی مذہبی لوگ نہیں تھے. جیسے ایک عام بینکر ہوتے ہیں, وہ سارے کام کرتے تھے جو بینکر کرتے ہیں, وہ سارے سرگرمیاں جو پیسے والے طبقے میں ہوتی ہیں ان کی بھی تھیں, لیکن ان کے نام مسلمانوں جیسے تھے, ان کی برانچیں مسلمانوں کی تھیں, اور وہ وقتاً فوقتاً بعض مسلم ممالک کو امداد دیا کرتے تھے. یہ چیز جو دنیا کے بڑے بڑے بینکر ہیں, یہ تو ہم نے پاکستان کی مثال دیکھی, پوری دنیا کے جو بینکر ہیں ان پر پوری دنیا کی دولت سمٹ کے آ رہی ہے, بینک آف انگلینڈ اور بینک آف امریکہ اور سوئس بینکس وغیرہ. انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹا بیچ میں کہاں سے آ گیا, انہوں نے اس کو فیل کر دیا, اور فیل اس طرح کیا کہ جو کچھ ہے وہ آپ نے دیکھا. تو یہ بہت مشکل کام ہے, اور بہت ہی ذمہ داری, بڑے ڈیلیکیٹ اور بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ قوم بھی وجیلنٹ ہو, حکومت بھی وجیلنٹ ہو, جرت قوم میں بھی ہو اور حکومت میں بھی ہو, پھر یہ کام آگے ہوگا. یہ دوسری رکاوٹ ہے. تیسری بڑی رکاوٹ یہ ہے جو آسان ہے نسبتاً, کہ ہر انسان مستقبل کو نہیں دیکھتا, بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو مستقبل کو دیکھتے ہیں. ہر انسان اپنے امیجیٹ اس کو دیکھتا ہے, اور کوئی انوویٹو چیز ہزار میں ایک لاکھ میں ایک آدمی ہوتا ہے جو پیدا کر سکتا ہے, ورنہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہو رہا ہے اس طرح کر لیں. جو لوگ ہمارے بینکوں کو چلا رہے ہیں, جو بینکوں کے نظام کا مین اسٹے ہیں, وہ سارے کے سارے اس نظام سے مانوس ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری روزی, ہمارا روزگار, کسی ایک بینک کی مثال لیں, اس میں کئی لاکھ آدمی آپ کو ملازم ملیں گے, ان کئی لاکھ آدمیوں کی 25-30 لاکھ آدمی اور مشتمل فیملی ہوگی. وہ جو 25-30 لاکھ آدمی اس بینک سے وابستہ ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سسٹم ڈسٹرب ہوا تو ہماری روزی کا کیا ہوگا, ہماری آمدنیوں کا کیا ہوگا, ہماری تنخواہیں, ملازمتیں. تو وہ ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ان کا ایسا بن جاتا ہے کہ وہ اس کو پھر چھیڑنے نہیں دیتے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کرنے دیتے. ان میں تبدیلی کیسے پیدا کی جائے؟ ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو بتایا جائے کہ یہ جو نظام آپ کا ہے اس میں زیادہ نقصانات ہیں آپ کے لیے, بہتر نظام آئے گا تو آپ کے لیے بھی مفید ہوگا, قوم کے لیے بھی مفید ہوگا, اور بحثیت مجموعی امت اسلامیہ کے لیے مفید ہوگا. ایک اور چیز جو ذہن میں آئی, میں نے چار چیزیں بتائی تھی, ایک پانچویں چیز اب ذہن میں آئی, ایک اور مثال. قرآن پاک میں آپ دیکھیں, سب سے پہلا صفحہ کھولیں, اس میں مسلمانوں کی صفات لکھی ہوئی ہیں کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں, المتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, جو ہم نے رزق ان کو دیا اس میں خرچ کرتے ہیں. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ کہاں خرچ کرتے ہیں, یہ بھی نہیں کہا گیا خیرات کر دیتے ہیں, اللہ کے راستے کا ذکر نہیں ہے, صرف خرچ کرنے کا ذکر ہے. اگرچہ مفسرین نے عام طور پہ یہ لکھا ہے کہ خرچ کرنے سے یہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مراد ہے, لیکن قرآن پاک میں کہیں آیا ینفقون فی سبیل اللہ اور کہیں صرف انفاق کا ذکر ہے, خرچ کرنے کا ذکر نہیں. میری ذاتی رائے میں اس سے یہ اشارہ ملتا ہے, انڈیکیشن ہے, انڈائریکٹ انڈیکیشن, کہ مجرد خرچ کرنا بھی اللہ کو پسندیدہ ہے. اگر دو آپشنز ہوں, ایک پیسہ یہ کہ میں روک کے رکھ لوں, ایک یہ کہ میں خرچ کروں, تو ان دونوں طرز عمل میں خرچ کرنے کا طرز عمل بہتر ہے, وہ اللہ کو محبوب ہے بنسبت روکے رکھنے کے. قرآن مجید نے کنڈیم کیا, ویل ان کہ ہلاکت ہے اس کے لیے جو جمع مال اموات دادا, مال کو جمع کرے روز جا کے گنے کے کتنے جمع ہو گئے. تو مال کو روکنا اور جمع کرنا اور ہولڈنگ کرنا, یہ قرآن نے درجنوں جگہ اس کو کنڈیم کیا ہے, گویا جمع کرنا, سیو کرنا ناپسندیدہ ہے اور خرچ کرنا پسندیدہ ہے. کیوں؟ موجودہ بینکوں کا سارا نظام سیونگ پر ہے, کہ جی ترغیب دی جائے کہ لوگ بچت کریں, لوگوں کو سکھایا جائے گا جی بچا کے رکھو, خرچ مت کرو, بچاؤ بچاؤ بچاؤ. اس لیے کہ جب آپ بچائیں گے تو گویا آپ نے فرض کیجئے اگر 1000 روپے آمدنی ہے, اس میں سے 100 روپے بچائے, تو گویا 10% آپ نے روپیہ اپنا اکنامک ایکٹیویٹی سے ریٹین کر لیا, ود ہولڈ کر لیا. جب آپ خرچ کرتے ہیں تو اکنامک ایکٹیویٹی پیدا ہوتی ہے. آپ کے پاس 1 روپیہ ہے, میرے پاس یہ پانی کا گلاس ہے, میں نے آپ کو فروخت کر دیا, آپ نے وہ روپیہ خرچ کر دیا, مجھے دے دیا, روپیہ میرے پاس آ گیا. اچھا ایک اکنامک ایکٹیویٹی پیدا ہوئی، مجھے نفع ملا، آپ کو استعمال کے قابل چیز ملی، آپ کا مقصد بھی پورا ہوا، میرا مقصد بھی پورا ہوا، اور اس سے ایک معاشرے میں ایک معاشی سرگرمی نے جنم لیا. لیکن اگر روپیہ آپ ہی کے پاس رہتا، میرے پاس نہ رہتا، مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے روپے کی ضرورت ہے، میری ضرورت پوری نہ ہوتی. آپ کو روپے کی ضرورت نہیں ہے، پانی کی ضرورت ہے، نہ آپ کی ضرورت پوری ہوتی نہ میری ضرورت پوری ہوتی. اس لیے قرآن پاک نے انفاق کی ترغیب دلائی ہے اور جمع کرنے کی ممانعت کی ہے، جمع کرنے سے قرآن پاک نے روکا ہے. اس طرح سے آپ دیکھتے جائیں تو بے شمار احکام آپ کو ایسے ملیں گے کہ جس میں سود کا لین دین فوراً قدم قدم پر اسلام کے بنیادی احکام سے ٹکراتا ہے. ایک غلط فہمی جو اکثر و بیشتر پیدا ہوتی ہے اور بڑی مشکل سے نکلتی ہے لوگوں کے ذہن سے، وہ شاید انگریزی زبان کی وجہ سے ہے. انگریزی میں بورو کا لفظ بڑا ویگ سا لفظ ہے، بوروئنگ. عربی زبان میں دو الفاظ ہیں. میں نے آپ سے فرض کیا 1000 روپیہ قرض لے لیا کہ جی 1000 روپیہ دے دے بہن، میں آپ کو تنخواہ ملے گی تو واپس کر دوں گا. انگریزی میں آپ کہیں گے آئی ہیو بوروڈ 1000 روپیز فرام یو. میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ذرا قلم مجھے دے دیں، مجھے دستخط کرنے ہیں. انگریزی میں کہا جائے گا آئی ہیو بوروڈ ہز پین. لائبریری سے آپ کتاب بورو کرتی ہیں اور بینک سے روپیہ بورو کرتی ہیں. عربی زبان میں یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. تھوڑا سا غور کریں تو یہ دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں. جب میں نے قلم ان سے بورو کیا یا کتاب آپ نے لائبریری سے بورو کی، تو آپ نے اس کو کھا نہیں لیا، کتاب کو، قلم کو کھایا نہیں، وہ کنزیوم نہیں ہوا، وہ جو کا توں اس کا کارپس، اس کا جو باڈی ہے، جو کارپس ہے، وہ جو کا توں موجود ہے. آپ نے کتاب پڑھی اور کتاب پڑھ کے اس کو واپس کر دی بینک لائبریری کو. لائبریری سے کچھ نہیں لیا آپ نے، صرف بینیفٹ لیا ہے کتاب کا اور کتاب اس کو واپس کر دی. فرض کیجئے کسی آپ کی بہن کو تقریب میں جانا، آپ نے کہا بہن ذرا چادر دے دو، اس نے چادر کو کھایا نہیں، اس نے چادر کو ختم نہیں کیا، کنزیوم نہیں کیا، وہ لے لی استعمال کر کے ایز اٹ از آپ کو لا کے دے دی. یہ ایک چیز ہے. ایک یہ کہ میں نے کہا جی مجھے 1000 روپیہ قرض دے دیں، میں تنخواہ ملے گی تو واپس کر دوں گا، وہ 1000 روپے میرے کسی کام کے نہیں، میں اس کو کھا نہیں سکتا، اس سے چوٹ لگ جائے تو اس کو مرہم کے طور پہ لگا نہیں سکتا، اس سے سردی لگے تو بدن کو اوڑھ نہیں سکتا، گرمی لگے تو گرمی دور نہیں ہو سکتی. وہ جب میرے کام آئے گی، جب میں خرچ کر کے اس کو دے دوں گا، جب میرے پاس سے چلی جائے گی. وین آئی پارٹ ود اٹ، انلیس آئی پارٹ ود دیٹ منی، آئی کین ناٹ یوز اٹ. میں نے آپ سے کہا جی پیاس لگ رہی ہے، ایک گلاس پانی دے دیں، اور پانی فلکی خدا نہ خاصہ بڑا مہنگا ہے، اور جب میرے یہاں نل میں پانی آئے گا، فلکی راشن سے آتا ہے، تو میں آپ کو واپس کر دوں گا. یہ جو پانی ہے، یہ اس وقت تک میرے کسی کام کے نہیں جب میں اس کو پی کے ختم نہ کر دوں. جب پی کے ختم کر دوں گا تو پھر آپ کو جو واپس کروں گا وہ دوسرا پانی ہوگا، وہ یہ پانی نہیں ہوگا، وہ اور ہوگا. محلے میں فرض کیجیے آٹا ختم ہو گیا کسی کے آگے پڑوسی گھر میں، اس نے کہا بہن ذرا آٹا دے دو، مہمان آ گئے ہیں، جب آٹا آئے گا تو واپس کر دیں گے. تو وہ آٹا جو آپ سے لیا وہ تو مہمان کھا کے چلا گیا، اب آپ جو آٹا واپس کریں گے وہ دوسرا آٹا ہوگا، وہ یہ آٹا نہیں ہوگا. تو آٹے کو اور پانی کو اور 1000 روپے کو کتاب پہ اور قلم پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. یہ چیز ہے جو یوز ہوتی ہے، یہ چیز ہے جو کنزیوم ہوتی ہے. یہ پہلے فرق ذہن میں رکھ لیں. ایک جو چیز کنزیوم ہوتی ہے اس کو عربی زبان میں قرض کہتے ہیں، جو چیز یوز ہوتی ہے اس کو عربی زبان میں عاریہ کہتے ہیں. عاریہ جو ہے یہ ایک احسان ہے، عاریہ ایک احسان ہے. اور ما علی المحسنین من سبیل قرآن میں آ چکا ہے. آپ نے ضرورت پوری کر دی، آٹا نہیں تھا اس کے گھر میں، اس کو آٹا دے دیا، جب اس کے یہاں آئے گا تو آپ کو واپس کر دے گی. قلم نہیں تھا، آپ نے مجھے دے دیا، جب میری ضرورت پوری ہوگی میں نے آپ کو واپس کر دیا. یہ دونوں الگ الگ ہیں. قلم جوں کا تم واپس کر دیا، لیکن آٹا جوں کا تم واپس نہیں کیا. اس لیے جو چیز جوں کی تم واپس کر دی ہے، اس کے استعمال کی جو بینیفٹ ہے، اس کے استعمال کی اجرت اگر آپ لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں. جیسے گاڑی ٹیکسی آپ نے چلائی، ٹیکسی جوں کی تم موجود ہے، آپ چاہیں تو استعمال کر لیں اس کو، اس کا کرایہ لے لیں، اور چاہیں تو مفت استعمال کرنے کی اجازت دے دیں، وہ عاریہ ہے. مفت کرنے دیں تو عاریہ ہے، اور اس کا کرایہ لیں تو اجارہ ہے، لیزنگ ہے. لیکن جو چیز کنزیوم ہو گئی، اس کی یا تو آپ کو قیمت لینے کا اختیار ہے کہ جی 10 روپے کا آٹا 10 روپے واپس کر دو، یا اتنا ہی آٹا واپس کر دو. اس میں جو انکریز ہے وہ کس چیز کی قیمت ہے؟ جو انکریز ہے وہ کس چیز کی ہے؟ وہ کسی چیز کی نہیں ہے، اس کے مقابلے میں نہ کموڈیٹی ہے. کموڈیٹی تو جوں کی تم واپس آ رہی ہے آپ کے پاس، 1000 کے 1000 واپس آ رہے ہیں، آٹا واپس آ رہا ہے، چینی واپس آ رہا ہے، واپس آ رہی ہے، پانی واپس آ رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی لیبر بھی نہیں ہے، کوئی رسک بھی نہیں ہے، کوئی ایکسپرٹیز بھی نہیں ہے. اس لیے اس میں جو انکریز ہے یہ ربا ہوگی، چاہے وہ زر میں ہو، وہ آٹے میں ہو، وہ کھجور میں ہو، وہ پانی میں ہو، وہ سونے میں ہو، چاندی میں ہو، گندم میں ہو، چیری میں ہو، جس چیز میں چاہے ہو، جو ایکچوئل آپ نے خرچ کرنے کے لیے لے لی اور خرچ کرنے کے ویسی ہی چیز آپ دے رہے ہیں، اس میں انکریز نہیں ہو سکتا، چاہے اس کی قیمت اس وقت کچھ بھی ہو، فرق بھی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے مشہور، اور غالباً یہ ان احادیث میں سے ہے جو سیاہ ستہ کی چھوں کی چھوں کتابوں میں ہیں. سیاہ ستہ کی جو چھ کتابیں ہیں، ان چھوں کی چھوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی غالباً کوئی کتاب حدیث کی ایسی نہیں جس میں یہ حدیث نہ آئی ہو. آپ نے فرمایا، الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والقمح بالقمح والملح بالملح. چھ چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی، گندم کے بدلے گندم، جو کے بدلے جو، کھجور کے بدلے کھجور، نمک کے بدلے نمک، اور ایک اور چیز تھی کوئی، یدم بیدن والفضل ربا، اس میں جو بھی زیادتی ہوگی وہ ربا شمار ہوگی، وہ ربا سمجھا جائے گا. اس لیے کہ جو چیز کنزیوم ہو گئی اس میں اس کوانٹیٹی سے اضافہ کر کے دینا، یہ ربا کے حکم میں ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ گندم کی قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، یہ پہلے تمہیں سمجھ لیں، پھر غلط فہمی میں عرض کروں گا کیا ہے. گندم کی قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، آج فرض کیجیے فصل کٹ رہی ہے تو گندم سستی ہے، کل فصل کٹنے کا زمانہ چھ مہینے گزر گیا تو گندم مہنگی ہو گئی. اسی طرح سے بقیہ چیزیں ہیں کہ جب فصل آئے گی تو سستی ہوں گی، جب فصل نہیں آئے گی تو مہنگی ہوں گی. فرض کیجیے کہ آپ نے ایسے وقت گندم کسی کو قرض دیا جب فصل نہیں تھی اور گندم کی قیمت 20 روپے من تھی، مجھے نہیں پتا گندم کیا بھاؤ ہے، فرض کیجیے 20 روپے کی تھی جو بھی ہے اتنی، اور جب فصل آ گئی آپ نے واپس کیا تو اس کی قیمت مارکیٹ میں 10 روپے ہے. لیکن شریعت میں حکم ہے کہ گندم اتنا ہی دیا جائے گا، زیادتی نہیں ہوگی. کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ جی اس وقت تو 20 روپے قیمت تھی، اب 10 ہے تو مجھے 10 روپے کیوں دے رہی ہو، دگنا واپس کرو، اس لیے کہ اتنی قیمت ملنی چاہیے. تو شریعت میں کوانٹیٹی کی مالیت کا اعتبار نہیں ہے، کوانٹیٹی کا اعتبار ہے. اس لیے کہ کوانٹیٹی میں اگر مالیت کا اعتبار ہو تو پھر یہ سود کا ایک بیک ڈور سے راستہ کھل جاتا ہے، اور یہ سود کا راستہ کھل جائے گا کہ گندم اس وقت دے دی جب 10 روپے من تھی، اور اس وقت جب 20 روپے من ہو گئے تو دگنی واپس لے لی، پھر تگنی واپس لے لی، پھر چوگنی واپس لے لی، تو یہ انڈائریکٹلی سود کا راستہ کھل جائے گا. شریعت نے ایسے تمام راستے بند کر دیے ہیں جو جن سے کوئی انڈائریکٹلی یا کسی بھی طریقے سے سود کے کاروبار پر آ سکتا ہو. ایک صحابی تھے، انہوں نے کوئی چیز فروخت کی کسی کو ادھار، کسی سے کوئی چیز ادھار خریدی اور اس سے پیسے لے لیے. اچھا، جب پیسے لے لیے کچھ عرصے کے بعد جس کو دی تھی اس کو پیسوں کی ضرورت پیش آئی، اس نے کہا کہ جی میں تو پیسوں کی ضرورت ہے مجھے، تو آپ یہ سستی مجھے بیچ دیں. انہوں نے اس سستی اس کو بیچ دی، خیال نہیں کیا، بشری تقاضے سے غلطی ہو گئی. فرض کیجیے 1000 روپے ایڈوانس لے لیے تھے اور کہا تھا کہ جب وقت فلاں وقت آئے گا تو یہ چیز تمہیں دے دیں گے. وقت آنے سے پہلے اس کو ضرورت پیش آئی پیسے کی، اس نے کہا جی وہ جب آپ مجھے دیں گے اس وقت دیکھا جائے گا، آپ مجھے فی الحال وہ 800 روپے کی واپس کر دیں. تو لیے تو تھے 1000 روپے، واپس کر دیے 800 روپے، تو یہ 200 روپے فالتو بچ گئے. کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالیٰ سے جا کے ذکر کیا کہ فلاں صاحب نے اس طرح کا کاروبار کیا ہے. ان کو سخت غصہ آیا اور آپ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ انہ ابطل جہادہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے وہ جہاد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کیا تھا وہ باطل کر دیا، وہ سب ختم ہو گیا جو کچھ ان کا کارنامہ تھا اس ایک کاروبار کی وجہ سے. ان سے کہو فوراً اللہ سے توبہ کریں اور اس کاروبار کو ختم کریں، اس ڈیل کو ریووک کریں، اس لیے کہ یہ ربا کا راستہ ہے، یہ ایک انڈائریکٹ راستہ ربا کا کھل رہا ہے. یہ ایک گویا اس میں صحابہ کرام سینسیٹیو تھے. یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ جی روپے کی قیمت گر رہی ہے، انفلیشن ہو رہی ہے، اور جب آپ نے 1000 روپے قرض لیا تھا پچھلے سال، اس وقت 1000 روپے کی قیمت تھی فرض کیجئے 50 من گندم کے برابر، اور آج اس کی قیمت ہے 40 من گندم کے برابر. تو آپ نے لیے تو تھی مجھ سے 50 من گندم کی قیمت، اور آپ واپس مجھے کر رہے ہیں 40 من گندم کی قیمت، لہٰذا یہ پوری ادائیگی نہیں ہے، آپ مجھے آج کے حساب سے 50 من گندم کی قیمت ادا کریں. لیکن اگر وہ حدیث آپ کے سامنے ہو کہ خود گندم جس کی قیمت سے آپ تعین کر رہے ہیں، یہ جو باسکٹ ہوتی ہے نا کموڈیٹیز باسکٹ جس سے وہ انڈیکسیشن کا تعین ہوتا ہے، وہ یہی چیزیں ہیں، نمک، آٹا، گھی، روزمرہ کی چیزیں. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جن 6 چیزوں کا ذکر کیا ہے وہ سارے کی ساری اس باسکٹ میں شامل ہیں جس سے انڈیکسیشن طے ہوتی ہے. ان ایک ایک چیز کی مثال دے کے حضور نے کہا کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو یہ ربا ہے. لہٰذا اس قیمت سے تو تعین کیا ہی نہیں جا سکتا، صرف ایکچوئل کموڈیٹی سے تعین ہوگا، نمبر ایک اس حدیث سے تعارض ہوگا، نمبر دو ابھی قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ آپ مجھ پہ ظلم کریں نہ آپ میں آپ پہ ظلم کروں، اس کے ساتھ ساتھ ایک اصول اور بھی ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، آپ کی غلطی کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، میری غلطی کی آپ ذمہ دار نہیں، جو انفلیشن ہوئی ہے وہ میری غلطی سے ہوئی ہے، فرض کیجیے آپ نے مجھ سے میں نے آپ سے 1000 روپے لے لیا اور جب میں واپس کرنے گیا تو آپ کہتی ہیں کہ جی 1000 کے 1100 واپس کرو، 1100 واپس کرو، اس لیے کہ انفلیشن ہو گئی، تو انفلیشن کیا میں نے کی ہے؟ میں نے تو نہیں کی، تو جب میں نے انفلیشن نہیں کی تو میں انفلیشن کا تاوان کیوں دوں؟ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، نمبر ایک، نمبر دو اگر وہ 1000 روپیہ میں نے نہ لیا ہوتا آپ کے گھر میں رہتا ہے تو کیا انفلیشن نہ ہوتی؟ یہ رک جاتی انفلیشن، انفلیشن تو نہ رکتی پھر بھی ہوتی، تو اگر آپ نے مجھے دے دیا تو پھر اس کا انفلیشن کا لینے یا دینے سے کوئی تعلق نہیں، انفلیشن تو انہیں کیس ہو رہی ہے ہر صورت میں، آپ کے پاس گھر میں سونا پڑا ہو آپ نے خریدا تھا، آج سے فرض کیجیے آپ کی دادی نے ایک زمانے 200 روپے تولا ہوا کرتا تھا، سونا خرید کے رکھ لیا، آج فرض کیجیے وہ 4000 روپے تولا ہے، اس وقت کسی نے قرض لیا ہو 2 تولا سونا، آپ کہیں جی اس وقت تو 2 تولا جو تھا وہ 400 روپے کا ملتا تھا، آج 8000 روپے کا ملتا ہے، لہٰذا 8000 روپے دیں، اس کی اجازت نہیں ہوگی، یہ حدیث کی اس حدیث کی روح سے جس میں 6 چیزیں بتائی گئیں، اور لا تزر وازرۃ وزر اخرى کے اصول سے، اور لا تظلمون ولا تظلمون کے اصول سے، اور سب سے زیادہ اہم، ہمارے یہاں ایک بہت سینئر قانون دان تھے، بہت ہی دیندار اور بہت دینی اسلامی حمیت کے آدمی تھے، میں نے بہت کم لوگ قانون دانوں کے حلقے میں اتنے اسلامی ذہن کے دیکھے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ انڈیکسیشن اسلام کے مطابق ہے اور انڈیکسیشن سے یہ انفلیشن کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے، وہ کہتے تھے کہ اگر 1000 روپے آپ نے آج کسی کو قرضہ دیا تو اس کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ آج آپ دیکھ لیں، اور پرچیزنگ پاور کے بعد اس کے مطابق 1 سال کے بعد جو پرچیزنگ پاور ہو اتنی آپ دے دیں، 1000 کے 1100 ہے تو 1100، 1200 ہے تو 1200، تو میں نے کہا صاحب مجھے اس پہ 3 اعتراضات ہیں، ایک تو یہ، دو تو یہ جو میں نے عرض کیے کہ ایک تو انفلیشن میرے کرنے سے نہیں ہوئی، لا تزر وازرۃ وزر اخرى کے اصول سے کیسے آپ کہہ سکتے ہیں، دوسرے اگر روپیہ آپ کے گھر میں پڑا رہتا تو بھی انفلیشن ہوتی، تیسرے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شریعت کا اصول ابھی میں نے عرض کیا الخراج بالزمان، کہ جس چیز کا تاوان آپ کو لینے کا اختیار ہے، جس چیز کا فائدہ لینے کا اختیار ہے اس کا تاوان بھی آپ کو دینا چاہیے، دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے، فرض کیجئے میں نے آپ سے $100 آج قرض لے لیے اور میں لے کے امریکہ چلا گیا، آج $100 پاکستان میں $1.35 کے حساب سے ہے، فرض کیجئے پاکستان کی کوئی معاشی حالت اچھی ہو گئی اور $1.20 کا ہو گیا، تو میں کہوں جی 100 تو میں نے لیے تھے لیکن اب چونکہ ڈیفلیشن ہو گئی ہے لہٰذا آپ $60 لے لیں، تو کیا دنیا میں کوئی ہے جو $100 کے 60 قبول کرنے کو تیار ہو؟ وہی آدمی جو 100 کے 120 مانگتا تھا وہ 100 کے 80 قبول نہیں کرے گا، اگر انفلیشن کے نتیجے میں ڈپریشیشن ہوئی ہے تو ڈیفلیشن کے نتیجے میں اپریشیشن بھی ہوئی ہے، دونوں کو ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، لیکن کوئی ماہر معاشیات، کوئی فسکل پریکٹسز کا ماہر انفلیشن کے ساتھ ڈیفلیشن کو ساتھ نہیں چلاتا، ڈیفلیشن ہوتی رہتی ہے، کئی ابھی کویت کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب عراق کا قبضہ ہوا تو انفلیشن ہو گئی اور کراچی میں لوگ 2-2 روپے 5-5 روپے میں یہ بیچتے تھے کویت کا دینار، جو لوگ بھاگ کے آئے تھے، آج کویت کے دینار کی قیمت 60-65 روپے ہے، اسی کی جو کل 2 روپے کا بک رہا تھا آج 65 روپے کا بک رہا ہے، ڈیفلیشن ہو گئی، تو ڈیفلیشن اور انفلیشن دونوں الگ الگ ہیں، کوانٹیٹی فیس ویلیو کے حساب سے جو اس کی قیمت اس پہ لکھی ہوئی ہے اس کے حساب سے ہی لین دین ہوگی، اس کا قیمت کے خرید سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، میرا خیال اتنا کافی ہے، باتیں تو میں نے کافی کر لی، کوئی سوالات کرنے ہوں تو کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سود اتنا عام ہو جائے گا کہ جو اس سے بچنا چاہے گا وہ بھی اس سے نہیں بچ سکے گا، اس لیے کہ اس کا غبار اتنا پھیلے گا معاشرے میں کہ وہ ہر شخص کو لگے گا، تو یہ سود کا غبار ہے، اس میں جس حد تک بچ سکتے ہو بچے، استطاعت کی حد تک، واتقوا اللہ ما استطعتم، جس حد تک ڈر سکتے ہو ڈرو، ڈائریکٹ انوالومنٹ سے حتی الامکان احتراز کریں، جہاں ناگزیر ہو، جیسے بینک میں پیسہ رکھنے پہ ہر ایک مجبور ہے، کسی نہ کسی حد تک کنٹریبیوٹ کرتا ہے، بعض جگہ خرید و فروخت میں ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، اس میں مجبوری ہے, مجبوری کہاں, اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہے کہ نہیں ہے. دیکھیے اگر بینک میں کوئی ایسا کاروبار آپ کریں جو جائز ہے اور عارضی ہے, اس میں تو کوئی قباحت نہیں. فرض کیجیے آپ کو باہر سے کوئی چیز منگوانی ہے, آپ نے بینک میں ایل سی کھولی, بینک کو فیس دے دی, اس نے آپ کو انڈسٹری منگوا کے دے دی, پیسہ بینک کو ادا کر دیا, اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے, نہ یہ سود میں کوئی پارٹیسپیشن ہے ڈائریکٹ نہ انڈائریکٹ. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ناگزیر ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ ہم میں سے ہر ایک ملازم ہے, کہیں نہ کہیں بہت سے ملازم ہیں, اور گورنمنٹ کا رول ہے کہ وہ تنخواہ چیک کے ذریعے دیتے ہیں, تو آپ کو لازمی طور پہ بینک میں اکاؤنٹ رکھنا پڑتا ہے. اور بینک میں اکاؤنٹ یا تو آپ رکھیں کرنٹ اکاؤنٹ, اس میں تو کوئی سود وہ نہیں دیتے آپ سے, بلکہ کچھ فیس لیتے ہیں تھوڑی سی. اور نہیں, وہ تو بالکل صحیح ہے, وہ تو بہت آئیڈیل بات ہے, لیکن بینک میں حساب تو پھر بھی رکھنا پڑے گا, پیسہ تو پھر بھی اس میں آپ کو بینک کے ذریعے ملے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو کسی کاروبار میں لگا دیں, جائز کاروبار میں, کوئی لینڈڈ پراپرٹی آپ اس کی خرید لیں, کوئی مکان خرید کے کرائے پہ دے دیں, اس لیے کہ وہ ایک جائز کاروبار ہے, اس میں آپ کر سکتی ہیں. کوئی ایسا اچھا اعتماد کا آدمی ہو جو کوئی دکان کرتا ہو, تجارت کرتا ہو, اس میں لگا دیں, کسی کنسٹرکشن کے کام میں لگا دیں, کسی پلاٹ خرید کے رکھ لیں, اس کو پانچ سال کے بعد فروخت کر دیں, اس طرح کی تدبیریں ہو سکتی ہیں اگر کرنا چاہیں تو. دیکھیے جہاں تک مستقبل کی فکر کا تعلق ہے, یہ واقعی بڑا مسئلہ ہے, لیکن اس میں ابھی تک الحمدللہ ایک معاملہ ایسا ہے جس میں حتی الامکان, یعنی کم از کم ابھی تک یہ رائے ہے کہ وہ سود سے پاک ہے, اور وہ این آئی ٹی یونٹس ہیں. این آئی ٹی کا کاروبار ابھی تک شریعت کے بڑی حد تک مطابق ہے, اور اس میں کوئی ایسی بڑی قباحت نہیں ہے. تو اگر کوئی رقم ذرا لمبے عرصے کے لیے سیف کرنی ہو, تو بہتر تو وہی ہے جیسا میں نے عرض کیا, کوئی لینڈڈ پراپرٹی خرید لیں, مکان لے لیں, کچھ لے لیں, تھوڑی رقم ہے تو اس کو این آئی ٹی یونٹ میں لگا دیں, اگر کوئی جائز کاروبار موجود نہ ہو, کوئی اعتماد کا آدمی ہو, جائز کاروبار کرتا ہو, اس میں لگ جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے. اور یہ زیادہ مشکل کام نہیں ہے, آسان ہے. میں آج سے پانچ چھ سال پہلے امریکہ گیا تھا, تو وہاں دوستوں نے بتایا, ایک جگہ میں جانتا نہیں تھا لوگوں کو, لوگوں نے کھانے پر بلایا تو ایسے گفتگو اسی طرح کی ہوئی, تو وہاں بتایا لوگوں نے کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا جو مسلمان تھے, اور کسی مسلم ملک سے گئے تھے, وہاں ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی بیوہ خاتون اور بچے رہ گئے, اور ان کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں تھا, تو کچھ لوگوں نے ان کی ہیلپ کرنے کے لیے یہ کیا کہ ان صاحب کے پاس سیونگ تھی کوئی غالباً $10,000, اور چار پانچ ہزار ڈالر بیگم کے پاس تھا, یہ روپیہ $15,000 کا ان سے لے کے, اور کچھ اور لوگوں نے $15,000 کنٹریبیوٹ کیا, اور ایک پلاٹ خرید کے ان کے لیے مکان بنانا چاہا کہ ان کو مکان بنا کے دے دیں. جب وہ پلاٹ خرید کے مکان بنا دیا انہوں نے, تو ایک خریدار ملا جس نے کہا کہ میں اتنے میں خریدنا چاہتا ہوں, جو اس رقم سے کوئی 60% انکریز پر تھا. انہوں نے وہ رقم اتنے میں فروخت کر دیا مکان, اور 60% انکریز کے بعد ان کی اماؤنٹ ان کو واپس کر دی, اور اس کے ساتھ نفع بھی دے دیا, اور ان کی اجازت سے کہا کہ جی آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں, ہم ایک اور مکان بنا کے فروخت کر دیں گے, تو آپ کو اس کا نفع بھی دے دیں گے. انہوں نے ایک اور مکان بنایا, وہ بھی اچھا بک گیا, تو اس سے کچھ لوگوں کو خیال ہوا کہ اس کو ریگولرائز کرنا چاہیے, تو 25-30 آدمی نے مل کر پلاٹ خرید کے مکان بنا کے فروخت کرنے کا کام شروع کر دیا. یہ 8-10 سال اس کو کیا, اور 92 کی بات ہے جب میں وہاں گیا تھا, یہ انڈیانا پولیس کی بات ہے, انڈیانا پولیس شہر میں. تو انہوں نے کہا اب ہمارے اس پوری ریاست میں کوئی 500 کے قریب ارکان ہیں, اور $5,000 ہمارے کنٹریبیوشن ہے, اور ہم پورا پلاٹ مختلف شہروں میں خرید لیتے ہیں شہر سے باہر, اس میں ایک طرح کے مکان کسی کو ٹھیکہ دے کے بنوا لیتے ہیں سستے, اور وہ لوگوں کو فروخت کرتے ہیں, اور 6 مہینے میں ہمارا روپیہ پورا ریٹرن ہو جاتا ہے وتھ اے ریزنیبل اماؤنٹ ایکول ٹو اراؤنڈ 50%. 50% ریٹرن ہے اس میں, جو بڑی کامیابی سے ہم لوگوں کو دے رہے ہیں. امریکہ میں ہو سکتا ہے, یہاں بھی ہو سکتا ہے, یہاں بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے بچوں کے لیے یقیناً ہیں معاملات, لیکن اس طرح کی کوئی چیز کی جا سکتی ہے. انعامی بانڈ خریدنا جائز نہیں ہے. انعامی بانڈ میں 2 قباحتیں ہیں, بلکہ 3 قباحتیں ہیں. پہلی بات تو یہی ہے کہ انعامی بانڈ کہتے کس کو ہیں. انعامی بانڈ یہ ہے کہ آپ نے 10-10 روپے کے بانڈ خرید لیے, اور یہ ساری رقم گورنمنٹ کے پاس جمع ہو گئی, اور گورنمنٹ نے اس کو سود پہ چلا دیا, اور اس سود سے جو انکم ہوئی وہ ایک جگہ جمع ہو گئی. اب وہ یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اس میں سود کے ساتھ وہ جوا بھی شامل کرتے ہیں. سود اور جوا دونوں کا مجموعہ ہے وہ. فرض کیجئے 1 کروڑ روپے جمع ہو گیا, اس 1 کروڑ روپے پر فرض کریں کہ 20% نفع آیا, 20 لاکھ روپے نفع آیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ 20 لاکھ سب کو برابر تقسیم ہوتا, لیکن وہ یہ نہیں کرتے. وہ یہ کرتے ہیں کہ اس 20 لاکھ میں سے 15 لاکھ تو خود کھا جاتے ہیں, اور 5 لاکھ کا قرآن اندازی کرتے ہیں کہ آپ میں سے جس کے نام 5 لاکھ نکلے گا ہم اس کو 5 لاکھ دے دیں گے. گویا وہ سب کا حق ہے, وہ ایک شخص کو دے دیا جاتا ہے,
اس میں دوسرے کا حق مارنا بھی ہے, اور جس کو دیا جاتا ہے وہ بطور چانس کے, کوئی معلوم نہیں کہ آپ کو ملے گا, مجھے ملے گا, ان کو ملے گا. تو یہ اس میں سود بھی ہے, اس میں دوسرے کا حق مارنا بھی ہے,
اس میں ظلم بھی ہے, اور اس میں جوا بھی ہے. لہٰذا یہ تو کسی صورت جائز نہیں. بینک کا سود تو شاید جائز ہو جائے کوئی کھینچتان تعویل کر کے, یہ پرائز بانڈ تو کسی طرح بھی جائز نہیں. بینک کا کاروبار غلط ہے تو نوکری کرنے والے ملازمین کی تنخواہ بھی حرام ہوگی, بینک میں نوکری کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے جی, سچی بات یہ ہے کہ یہ بڑا مشکل سوال ہے, اور اس کا میں ہاں یا نہیں میں جواب نہیں دینا چاہتا, میں نہیں دے سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات اس زمانے بڑے خراب ہیں, ملازمتیں نہیں ملتی, بے روزگاری نے اور بڑی اخلاقی قباحتیں پیدا کی ہیں. جس کو بینک میں ملازمت کرنی پڑی اس کو یہ سمجھ کے کرنی چاہیے کہ یہ شرعاً پسندیدہ کام نہیں ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو, جتنی جلدی ممکن ہو, کسی دوسری جگہ جا کے ملازمت مل جائے. اگر بینک میں ہی مجبوری ہے تو کسی ایسے ڈیسک پہ کرے کہ جہاں ڈائریکٹ سود کا لین دین نہ ہوتا ہو. فرض کیجئے ایل سی کے اس پہ چلا جائے, فرض کیجئے کسی پورٹ فولیو پہ چلا جائے, پورٹ فولیو بہت سارے ہوتے ہیں, فرض کریں کرنٹ اکاؤنٹ کو ڈیل کرنے لگے, کچھ کرے. لیکن اگر کوئی صورتحال ایسی ہے کہ ناگزیر ہے, کوئی اور ملازمت نہیں ہے, تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, لیکن جتنی جلدی ممکن ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. آپ یہ کہیں کہ تمہاری آمدنی حرام ہے چھوڑ دو, خدا نخواستہ حرام سے بچ کر وہ چھوڑے, ایک چھوٹے حرام سے بچے, کسی خدا نخواستہ بڑے حرام میں مبتلا ہو جائے, پریشانی میں دین سے ہی ویوستھا ہو جائے کہ جی اچھا دین نکالا تھا نوکری چھوڑ دی, ہے نا, مطلب اس سے سختی سے بچیں, کوشش کریں کہ اس کا مسئلہ بھی حل ہو اور پورے ملک کا مسئلہ بھی حل ہو. یہ تو میرے خیال میں سوال کا جواب دے چکا ہوں. ایک شخص نے آج سے 10 سال پہلے 2 تولے سونا ادھار لیا, آج 2 تولے سونا 8000 روپے کا ہے, قرض واپس کیا جائے گا تو کس اعتبار سے ہوگا؟ 2 تولہ سونا لیا تھا, 2 تولہ سونا ہی دیا جائے گا, یہی بات میں نے کہی ہے, اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. اگر پیسے لیے تھے تو اتنے ہی پیسے دینے ہوں گے, جو چیز لی تھی جتنی لی تھی اتنی ہی ادا کی جائے گی, اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی, چاہے قیمت اس کی جو بھی ہو گئی ہو.